मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين سورہ معارج کی ان آیتوں پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا تھا۔ درس میں میرا معمول ہے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنے کا، کرسی پہ میں مسائل بتانے کے لیے بیٹھتا ہوں، لیکن آج میں نے کہا کرسی پہ بیان دینے میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں ذرا کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں آدمی، تو ٹرائی کر رہا ہوں، اگر بیان ہو گیا صحیح تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دوبارہ سے ممبر پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ ویسے ممبر پہ بیٹھ کے بیان دینا یہ سنت ہے، افضل یہی ہے۔ سورہ معارج کی جو میں نے آیات پڑھی ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے نہیں جہاز میں نہیں بیٹھا ہوا، کرسی پہ بیٹھ کے بیان میں وہ بات نہیں بنتی، پتہ نہیں کیا بات ہے، بہرحال ایسا لگتا ہے قوم سے خطاب کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ جو سورہ معارج کی آیات ہیں، ان آیات پر کئی ہفتوں، کہنا تو اب غلط ہے، مہینوں بھی غلط، کئی سالوں سے بیان چل رہا ہے۔ جب کوئی غم پہنچتا ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، صبر نہیں ہے۔ قرآن میں یہ مضمون بہت دفعہ بیان ہوا ہے، میں بار بار اس مضمون کو اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو مجلس ہماری ہوتی ہے یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے۔ واعظ و نصیحت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو عمل پہ لانا، خود بھی میں عمل پہ آ جاؤں، آپ بھی عمل پہ آ جائیں۔ تو عمل پہ لانے کے لیے نا ایک بات کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے مختلف انداز سے۔ یہ جنرل نالج کی مجلس نہیں ہوتی معلومات کی، ہاں جو نماز کے بعد جو سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے وہ معلوماتی پروگرام ہوتا ہے، تو جو واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں نا، اس لیے اس میں بار 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 ایک مضمون کو، میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس 8 سال گزارے، 8 سال میں ڈیلی ایک ہی بیان سنا، دنیا مسافر خانہ ہے، ڈیلی کون سا بیان سنا، اور اسی مضمون کو مختلف انداز سے پلٹ پلٹ کے بیان کرتے تھے، اور صرف کرتے نہیں تھے، ان کی زندگیوں میں یہ چیز نظر بھی آ رہی تھی۔ آج کہنے پر تو آپ کو پتا ہے جہیز لعنت ہے، اور سب سے زیادہ جہیز خود لے رہے ہوتے ہیں، جہیز لعنت ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، حیا پہ خاتون کے بڑے زبردست مضامین آیا کرتے تھے، حیا ٹاپک کا نام ہی حیا ہوتا تھا۔ اپنے بچے کو نا انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے، ینگ بچی کے لیے جوان ٹیوٹر رکھ لیا، بند کمرے میں بیٹھ کے پڑھاتا تھا اس کو۔ ہمیں جب پتا چلا، ہم نے کہا چلو یار حیا کی مثال قائم کر دی ماشاءاللہ۔ تو بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو۔ ایک نمبر مالی معاملات میں جب معاملات کرو تو پتا چلتا ہے یہ ایک نمبر کہاں سے، تو دو نمبر ہے۔ مذہبی لوگوں سے لوگ کیوں بدگمان ہوتے ہیں پتا ہے؟ مذہبی لوگوں سے لوگ بدگمان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک حقیقت ہے، تلخ کڑوی حقیقت ہے، کوئی اور کہتا مجھے یقین نہ آتا، میں خود بھگتا ہوں، کیونکہ جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا وہ اس فیلڈ کے لوگوں کو بھگت رہا ہوتا ہے۔ میں نے مذہبیوں میں بھائی جو فراڈ دیکھا ہے وہ عام لوگوں میں نہیں دیکھا، تنگ آ گیا ہوں سن سن کے۔ مولویوں میں جو فراڈ دیکھا ہے وہ دوسروں میں نہیں دیکھا، دو اور دو چار کی طرح جو بات ہوگی، سب مولوی نہیں، سب مولوی نہیں، لیکن اس طبقے میں بہت فراڈ ہے، بہت زیادہ فراڈ ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اصل میں مولوی ہوتے نہیں ہیں, لگتے ہیں دیکھنے میں, گیٹ اپ ان کا مولویوں والا ہوتا ہے, ڈگری رکھی ہوئی ہوتی ہے کسی مدرسے کی. جو اوریجنل مولانا ہے وہ تو پرہیزگار ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کیا پتا, عام آدمی کو کیا پتا اوریجنل کون ہے, دو نمبر کون ہے, جھوٹی موٹی کا کون ہے. اس کی وجہ سے جب اس طبقے کی ڈیپ میں آپ جاتے ہو تو کان پکڑ لیتا ہے آدمی, کان پکڑ لیتا ہے. پھر جب عام لوگوں کے ان سے معاملات پڑھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار اپنے بچوں کو ہم نے مولوی کے علاوہ سب کچھ بنانا ہے. دو چیزیں مولوی سے میرا مطلب سمجھ رہے ہو کیا ہے, سچی مچھی کے نہیں, سچی مچھی کے بہت کم ہیں ہی نہیں, وہ ہیں ہی کم. جب میں مولوی کا لفظ استعمال کروں گا تو جس کا گیٹ اپ داڑھی, جیسے میرا گیٹ اپ بنا ہوا ہے, لیکن دیکھنے میں داڑھی اور ٹوپی ماشاءاللہ, سفید آف وائٹ کپڑے, لیکن جب مالی معاملات میں جاؤ یار, آدمی کہتا ہے بھائی ہم ہی اچھے ہیں. میں ایسے کئی اداروں کی مثال جانتا ہوں, کسی مولانا کے حوالے کر دیا تباہ برباد کر دیا, کسی لبرل کے حوالے کر دیا وہ سیٹ کر کے دے دیا اس نے. ایسے موقع پہ لوگ کس سے بدگمان ہوتے ہیں, مولویوں سے. یار دیکھو تو مولوی کبھی برا نہیں ہوتا, خوب سمجھ لو, ہم غلط شخص کو مولوی سمجھنا شروع کر دیتے. اس کی مثال ایسے جیسے حکیم دو نمبر ہی ہوتے ہیں, 99% حکیم کیا ہوتے ہیں, دو نمبر. حالانکہ حکیم ایک نمبر ہوتے ہیں, دو نمبر ہوتے نہیں ہیں. آپ کہو گے بھائی دو متضاد باتیں آپ کر رہے ہو, ایک طرف کہہ رہے ہو حکیم دو نمبر ہوتے ہیں, ایک طرف کہو گے حکیم ایک نمبر ہوتے ہیں. بھائی اگر اوریجنل حکیم دیکھے جائیں تو وہ ہیں ہی بہت تھوڑے. وہ تھے حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ تھے, حکیم مرسلین تھے, حکیم اجمل خان تھے, بڑے خاندانی لوگ تھے, ایسی شفا تھی ان کے ہاتھ میں, ایسی دوائیں تجویز کرتے تھے جو ڈاکٹر بھی نہیں کر پاتے, اور بڑے بڑے لا علاج مریضوں کو ان کے ہاتھوں سے شفا ملی ہے. لیکن جب لفظ حکیم استعمال کیا جائے گا تو حکیم سعید نہیں آئے گا دماغ میں, وہ جو چھوٹے چھوٹے مطب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, یو ٹیوب پہ اپنے کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, فٹ پاتھوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو یہ بھی نہیں, اب تو بڑے بڑے ایئر کنڈیشن روم لگا کے نا. اچھا لوگ متاثر ہوتے ہیں گیٹ اپ سے. میں ایک ایسے حکیم کو جانتا ہوں, بہت اعلیٰ بہترین حکیم, لیکن اس کی دکان بیچارے کی غریبوں والی, کوئی آتا ہی نہیں اس کے پاس کہ دو نمبر حکیم ہے. اور ایک دو نمبر حکیم جس نے دکان میں ایئر کنڈیشن لگایا ہوا, بہت خوبصورت سجائی ہوئی, ساری دنیا اس کے پاس آ رہی ہے, حالانکہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا. تو یہ تو ہماری عوام کا حال ہے. تو جب میں کہتا ہوں حکیم دو نمبر ہوتے ہیں تو مطلب حکیم دو نمبر نہیں ہوتے. 99% اس فیلڈ میں فراڈی لوگ گھس گئے ہیں, جن کو نہ حکمت کا پتا نہ ایلوپیتھک کا پتا, اور وہ حکیم بنے بیٹھے ہوتے ہیں. آج کل ڈگریاں ہر جگہ سے مل جاتی ہیں, ڈگریوں سے کبھی بھی دھوکہ مت کھایا کرو. دواؤں میں اسٹرائڈ, جی بھائی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, ہائی رو وہ ٹینکر آ رہا ہے پانی کا, رستہ بلاک ہوا ہوا ہے. ابھی ہم مسجد کے سامنے انشاءاللہ گاڑیوں کی پارکنگ کی بڑی جگہ بنا رہے ہیں. چندہ ہی نہیں آ رہا تو کیسے بنائے, کچھ چندہ بندہ دو تو ہم کچھ کا. اللہ ہدایت دے حضرت, نیک لوگ ہیں نا, نیک لوگ ہیں. کیونکہ نیک لوگ ہیں تو اب ظاہر ہے گاڑی تو ٹیڑھی کھڑی کرنی ہے انہوں نے. تو جس کی بھی گاڑی ہے بھائی, جا کے یار گلی کو بالکل کنارے پہ. میں نے خود کل دو تین بائکیں دیکھی ہیں جو باہر کو ان کی دھم نکال کے کھڑا کیا ہوا ہے اس کو. بھائی تھوڑا چپکا کے کھڑی کرو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی نظر میں یہ ایسے تھا, یہ جرم جیسے کفر کر لیا آپ نے. بائک کوئی ایسی پارک کر دے, گاڑی کوئی ایسے پارک کر دے. تو جیسے حکیموں میں ہوتے ہیں نا, ایسے ہی میرے بہت تجربے ہیں. میرا مقصد علماء کو برا کہ میں کون, میرے تو علماء کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کا گیٹ اپ ایسا ہے, خدا را وہ کام مت کرو جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے دنیا میں. اتنی مالی معاملات میں گڑبڑیں, مالی معاملات میں گڑبڑیں. آج کا میرا ٹاپک تو دوسرا تھا لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو داڑھی ٹوپی والو, چاہے کتنے بڑے عالم ہو, کتنے بڑے بزرگ ہو, ایک بات سمجھ لو, دوسرے کی جیب پہ نظر رکھنا چھوڑ دو. دین کے لیے بھی جب چندہ لیتے ہو نا, عزت اور چندہ, ان دونوں چیزوں میں کس کو اوپر رکھنا ہے؟ عزت کو. نہ یہ چندہ ادارہ بند ہو جائے, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.
دنیا کے سامنے ذلیل ہو جاؤ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹرسٹ بنا لیتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے جا کے، اللہ کے نام پہ یار کوئی دے دے یار، بھائی کوئی دے دے یار. ایک بات خوب سمجھ لو، آپ کو اگر کوئی شخص گفٹ دیتا ہے نا، صبح شام پیسے دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، کیونکہ یہ تحفے ہدیے نذرانے اکثر مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہی مل رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر کو کبھی کوئی ہدیے نذرانے نہیں مل رہے ہوتے، اس کو تو فیس بھی لوگ مشکل سے دے رہے ہوتے ہیں. ہدیے نذرانوں کا سارا سیٹ اپ یہ کہاں چلتا ہے بولو؟ مذہبی لوگوں میں چلتا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ کلپ بنا کے الگ سے ڈال لیں. ہدیے نذرانوں کا سیٹ اپ وہاں چلتا ہے جہاں عقیدت ہو، اور عقیدت ڈاکٹروں سے ہوتی ہے نا؟ عقیدت کس سے ہوتی ہے؟ مذہبی لوگوں سے. ہندوؤں کو پنڈتوں سے عقیدت ہوگی، عیسائیوں کو پادریوں سے عقیدت ہوگی، مسلمانوں کو مولاناؤں سے عقیدت ہوگی، پیروں مرشدوں سے عقیدت ہوگی، روحانی علاج والوں سے عقیدت ہوگی. تو جہاں عقیدت ہوگی وہاں فری پھوکٹ کا پیسہ بہت آتا ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب یہ فری پھوکٹ کی چیزیں آتی ہیں، انسان مٹی کا بنا ہوا ہے یا لوہے کا بنا ہوا ہے؟ مٹی کا. تو خود بخود فری کی عادت پڑتی ہے اس طبقے کو، جو ہم لوگ کا طبقہ ہے نا. میرے بچے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے ہے بھائی؟ تم لوگ کو بھی ابھی سے عادت انسان کا بچہ بنانا پڑے، کیونکہ مولویوں کے بچے بھی بہت بگڑتے ہیں. مولویوں کے بچے اس لیے بگڑتے ہیں کہ گھر میں فری کی چیزیں آنا شروع. آج جی فلانے کا 40th تھا تو بریانی کی دیکھ بھیج دی، بچے پوری پھوکڑ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں. وہ فلانے نے ہدیہ نذرانہ بھیج دی، مفتی صاحب کا فلان رشتے دار ہے یہ، اس کو بھیج دیا. یہاں سے کھانے کی عادت پڑتی ہے. کبھی کبھار تو لوگ لفافے میں پیسے بھی ڈال کے دے دیتے ہیں، اگرچہ اتنے نیک لوگ کم ہیں لیکن بہرحال دے دیتے ہیں لفافے میں، یہ لو بھائی. اچھا بھائی چلو بھائی ٹھیک ہے. تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے اکیلے کے ساتھ نہیں ہوتا، ہونا چاہیے. علماء کو گفٹ دیں، محبت کا اظہار کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سب چیزیں ہونا شروع ہوتی ہے نا، تو بچوں میں لالچ پیدا ہونا شروع ہو. اچھا بچوں کے ساتھ، علماء کے بچوں کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے، ان کو بچپن سے ہی عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو زہر قاتل ہے یہ، تو کیا ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے. کہ جب ادب سیکھنے کی عمر تھی کہ بڑوں کا ادب کیا جائے، اس وقت بڑوں نے آپ کا ادب کرنا شروع کر دیا. ابھی ہم نے اپنے بڑے صحیح علماء کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر ویلیو نہیں دیتے تھے. گھر کے اندر تو بہت عزت دیں، گھر کے باہر الگ سے کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا آپ کو. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے بچے آپ کو ایسے ماشاءاللہ نیک پرہیزگار. ایک بڑا والا بیٹا وہ تو ڈیلی 15-15 پارے پڑھ رہا ہوتا ہے رمضان میں، اور تہجد تراوی الگ. تو میں نے حضرت سے ایک دفعہ فرمایا، محتمم کا بچہ اتنا نیک ہوتے ہیں میں محتمم سے بھی تو ڈرتا ہوں نا، وہ بولیں گے اچھا یہ کیا بات ہے. ایک دم جب میں بولتا ہوں نا تو مجھے محتمیمین کا خیال، جو مدارس کے ناظم ہوتے ہیں ان کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے. تو مشہور لوگوں کا بچہ اتنا نیک، لیکن ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نے بچپن سے تربیت کیسی کی ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ لائن میں کھانا ملتا ہے بچوں کو، کہیں بھی جا رہے ہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے بچے کو اجازت نہیں ہے کہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ. نہ، جیسے سب بچے لائن میں ہیں آپ بھی بولو لائن میں ہو. یہ ٹریننگ مشہور لوگوں کو یا عالم لوگوں کو اسپیشلی اپنے بچوں کی کرنی پڑتی ہے کہ آپ صاحب زادے نہیں ہو، آپ دوسرے بچوں کی طرح نارمل بچے ہو، آپ صاحب زادے نہیں ہو، الگ سے کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا آپ کو. یہ سارے انسان کے بچے ہیں، آپ بھی، آپ کے اندر کوئی قابلیت ہوگی تو قابلیت کی بیس پہ آگے آؤ. جیسے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی مفتی اعظم تھے، ان کے دونوں بیٹے حضرت مفتی رفیع عثمانی، حضرت مفتی تقی عثمانی میرٹ کی بیس پہ، قابلیت کی بیس پہ آگے آئے ہیں، اور ایسے قابل کہ دنیا نے ان کی قابلیت کو تسلیم کیا. تو بھائی قابلیت کی بیس پہ. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے نا تو اسٹیپنی کی طرح ایک اپنے ساتھ ایک پھلترو چپکایا ہوا ہوتا ہے اس نے اپنے خاندان کا، کوئی جس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہ اسٹیپنی ہوتی ہے، وہ پھلترو ہوتا ہے، جہاں جہاں جا رہا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے، کوئی قابلیت نہیں، کچھ بھی نہیں، پھلترو ہے، وہ چپکا دیا اپنے ساتھ، اس سے وہ بگڑ جاتا ہے بچپن میں ہی. بھائی آپ اپنے اندر قابلیت پیدا کرو، قابلیت. ابھی میں آپ کو اپنے شیخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، کیسے بچوں کی تربیت ہوئی ہے. تو تبھی بچے ماشاءاللہ اتنے نیک ان کی جو اپنی اولاد ہے, جو باقی ساری دنیا ان کے جو باقی رشتے دار وہ کی بات نہیں کر رہا, ان میں تو نیک برے سب طرح کے لوگ ہیں. ابھی کیا ہوا, جامعۃ الرشید کی پالیسی ہے کہ کسی استاد کو اگر گاڑی چاہیے ہوتی ہے نا تو جامعۃ الرشید اس کو لون دے کے ان کی تنخواہوں سے کاٹ دیتا ہے. آپ اپلیکیشن سے یہ ثابت کریں بھائی مجھے گھر کے لیے ضرورت ہے, تو جامعۃ الرشید ٹیچر کو گاڑی دیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کی تنخواہ سے اتنے پیسے کاٹ لیں گے. اب تو خیر نہیں کر رہا, اب تو ماشاء اللہ پانچ پانچ چھ چھ مہینے سے تنخواہیں بند ہوئی ہیں, لیکن پچھلے وقتوں میں یہ کر رہا تھا. تو اس سے کیا ہوا, ہمارے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کے دونوں بیٹوں نے گاڑی نکال لی, ان کو گھر میں واقعی ضرورت تھی, ان کے گھر میں کافی افراد ہیں, بیٹے بہوئیں داماد, کافی بڑا خاندان ہے ان کا, نو تو بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ, تو اور دو بیٹے ہیں, دو یا تین بیٹے ہیں, پھر ان بیٹوں کے بھی بیٹے ہو گئے ماشاء اللہ. تو اب بچوں کو کیا کیا کہ بھائی آپ گاڑی نکال لیں, ٹھیک ہے جی سب کے لیے لا ہے تو آپ کے لیے بھی لا ہے. تو ان بچوں نے گاڑی نکال لی جامعہ سے قسطوں پہ, جامعہ نے لون دے دیا ان کو, وہ گاڑی ہو گئی چوری. جب وہ گاڑی چوری ہوئی ہے نا تو قسطیں بھر رہے ہیں, گاڑی گئی ختم. اچھا پھر کسی نے کہا کہ آپ کے تو تھانے میں اتنے تعلقات ہیں, آپ کے تو فوج سے تعلقات, اور تو آپ کہہ دیں کہ بھائی تھانے میں کہ یار یہ گاڑی نکالو, تھانے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. وہ بھی انہوں نے کرنا, میرے اگر کسی سے تعلقات ہیں تو اپنے ذاتی کاموں کے لیے میں وہ تعلقات کبھی بھی استعمال نہیں کرتا, کبھی بھی استعمال نہیں کیے. ایک تھانے میں فون نہیں کیا, کہا نہیں بھائی میرے اوپر ایک چھاپ لگ جائے گی کہ میں گورنمنٹ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. یہ جو بار بار لوگ مفتی عبد الرحیم کو سرکاری ملہ کہتے ہیں, خدا کے عذاب سے ڈرو, میں نے 30 سال ان کے پاس گزارے ہیں, لیکن خدا کا خوف کرو. اگر تمہیں کسی کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں ہے نا تو یہ مت بول دیا کرو یہ سرکاری ملہ ہے. تو ہم نے بھی بہت زبانیں اپنی بند کی ہوئی ہیں بہت عرصے سے, اگر ہم بہت سارے ثبوت پیش کرنا چاہیں نا تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں. ہم نے ان کی زندگی دیکھی ہے, گورنمنٹ سے ایک ٹکے کا فائدہ نہیں اٹھایا جبکہ اٹھا سکتے ہیں, ایک ٹکے کا فائدہ نہیں اٹھایا. وہ پی آر بناتے ہیں, وہ صاف کہتے ہیں میں ان بچوں کے لیے حکومت سے تعلقات بناتا ہوں, ان مدارس کے بچوں کے لیے, اپنے لیے نہیں. اپنے بچوں کا حال تو دیکھو, بیچاروں کے پاس ایک گاڑی تھی وہ بھی گئی, قسطیں بھر رہے ہیں. اپنے بچوں سے چندہ لے کے مدرسے میں ڈال رہے ہوتے ہیں, کہیں بچے کو کہ گفٹ بھی آ گیا نا تو وہ بھی اکثر مدرسے میں ہی چلا جاتا ہے وہ گفٹ بھی, کہ بھائی جب مدرسے میں ضرورت ہے تو پھر تم سب سے پہلے تعاون کرو. اپنا ذاتی سب کچھ مدرسے میں لگا دیا. محتمیم میں کہاں اتنا بڑا دل ہوتا ہے کسی مدرسے کے محتمیم, ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں. اس لیے خدا کا خوف کرو, جامعۃ الرشید کو سرکاری سرکاری سرکاری. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کیوں جامعۃ الرشید کو فیور کر رہے ہو, آپ دنیا سے کٹ جاؤ گے. تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے, واقعی میں کٹنا شروع ہو گیا ہوں, یہ لوگ نے مجھے بیانات میں نا کہنا شروع کر دیا کہ یہ جامعۃ الرشید کا وہ ہے پتہ نہیں نمائندہ بنا ہوا ہے, حالانکہ میں جامعۃ الرشید کی مینجمنٹ میں نہیں ہوں. میری تنخواہ بھی وہاں وہی ہے جو ایک ٹیچر کی تنخواہ ہوتی ہے, ٹیچر سے آگے میرا کوئی عہدہ نہیں ہے. تو ایک بات اصولی طور پہ یاد رکھو کہ جب تمہارے بڑوں پر کوئی انگلی اٹھائے نا تو گھننے بن کے خاموش مت رہا کرو, اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہی موقع ہوتا ہے غیرت اور حمیت کے اظہار کا, کٹ جائیں بھائی ایسی کی تیسی. کیونکہ چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں, جب چڑھتا سورج ہوتا ہے نا ترقیاں مل رہی ہوتی ہیں, سارے فیور کر رہے ہوتے ہیں, پھر سب آپ کو فیور کر رہے ہوتے ہیں, پھر تو سب. اصل تو حق ہے ہی اس وقت کہ آپ کے پاس حق موجود ہے, آپ کو پتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اور آپ لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے وہ بیان کرنا چھوڑ دیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, ماضی میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا کسی مولانا سے جھگڑا ہو گیا, حضرت حق پر تھے وہ مولانا کی غلطی تھی, وہ مولانا نے حضرت پہ الزام لگایا کہ انہوں نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے. اچھا مفتی رشید احمد صاحب کے بعد شاگردوں کو معلوم تھا کہ واقعی یہ مفتی رشید احمد صاحب نے جو الزام لگایا ہے سچا ہے, یہ جھوٹا نہیں ہے, وہ گواہ تھے. لیکن پوری قوم ایک طرف ہو گئی, یہ پرانی بات ہے جب سیاسی حالات, آپ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت, تو کسی نے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے تو بہت سے شاگرد ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ آپ صحیح ہیں وہ غلط ہے، تو آپ اپنے شاگردوں کو بولیں کہ وہ آپ کو فیور دیں. حضرت نے فرمایا میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ میں اپنے شاگردوں کو بولوں کہ وہ مجھے فیور دیں، ان میں غیرت ہوگی تو خود ہی میری فیور میں میری حمایت میں بات کریں گے، نہیں ہوگی تو دفاع ہو یہاں سے، ہمیں ایسے شاگردوں کی ضرورت نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو میں جامعۃ الرشید کے فیور میں بات کرتا ہوں، اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ، مسجد میں ممبر پہ کرسی پہ بیٹھا ہوں مسجد کے اندر، مجھے مفتی عبد الرحیم صاحب نے نہیں کہا کہ یہ میرے بارے میں یا میرے بچوں کے بارے میں بتاؤ. سمجھتے ہو کہ میری گاڑی چھن گئی تھی؟ ورنہ تو محتمم کہہ رہے ہوتے کہ یار تو پرانا تعلق ہے، تو ذرا یہ بول یہ بول یہ بول، کچھ بھی نہیں کہا. وہ جو میں نے بیان دیا تھا نا پوڈ کاسٹ کی تھی وزارت تعلیم اور وزارت داخلے والے مسئلے پہ، وہ بھی میرا اپنا فیصلہ تھا، اس میں مجھے مفتی عبد الرحیم صاحب نے نہیں کہا تھا کہ آپ یہ پوڈ کاسٹ کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ کا کوئی ٹیچر ہو، آپ کا کوئی پیر و مرشد ہو، آپ کا کوئی استاد ہو، جب سب اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی عزت دے دیتے ہو. یہ کون سا کمال ہے بھائی؟ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جن سے آپ نے سیکھا، جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، جن سے آپ نے دین سیکھا، جب سب خلاف ہوں پھر آپ اس کو فیور دو. یہ غلط ہے، جھوٹ بول رہے ہو. لا الہ الا اللہ مفتی عبد الرحیم صاحب سرکاری ملا نہیں ہے، نہ وہ گورنمنٹ کے مشوروں پہ چل رہے ہوتے ہیں، نہ وہ فوج کے کہنے پہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب ان کی اپنی سوچ ہے. ایک بات ہے وہ ریاست کے ساتھ مخلص ہیں، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ قوم پرستی، وہ کہتے ہیں پاکستان ہے تو دیندار ہیں، پاکستان گیا تو سب سے بڑا نقصان دینی مدارس کو ہوگا، علماء کو ہوگا، اس میں وہ آواز اٹھاتے ہیں. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، تو تربیت کی بات کر رہا تھا. تو تربیت کرنے کے لیے میرے بھائی بہت احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ مشہور لوگوں کو. بچوں کو سائڈ پہ رکھو، بےعزتی بھی نہ کرو ان کی کہ بغاوت پہ آئے. وہ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو دیندار لوگ ہیں نا، دیندار جو گیٹ اپ، میں تو زیادہ انہی سے واسطہ پڑتا ہے نا، ان میں چند اخلاقی خرابیاں بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک. نمبر ایک، نمبر ایک بھی، نمبر دو بھی، نمبر تین بھی، وہ ایک ہی ہے، مالی معاملات میں صاف نہیں ہے، مالی معاملات میں صاف نہیں. میں حدیوں کی مثال دے رہا تھا کہ بگڑتے کیسے ہیں دیندار، جو مشائق اور مرشد میرے جیسے نالائق کی بات کر رہا ہوں، وہ بگڑتے کیسے ہیں کہ اس فیلڈ میں فری پھوکٹ کا پیسہ بہت ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کی عادت ہے، جب فری میں کچھ آنا شروع ہوتا ہے نا، تو جب نہیں آتا تو اس کو ٹینشن ہونا شروع. اچھا یہ ہے عقیدت. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جہاں عقیدت زیادہ ہوگی وہاں نذرانے زیادہ ہوں گے. مفتیوں کی، علماء کی، لوگوں میں بہت زیادہ عقیدت نہیں ہوتی، ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ عقیدت نہیں ہوتی. اور پھر علماء زیادہ حدیوں کے فضائل بھی نہیں سناتے. کبھی آپ نے سنا میں نے کہا کہ پیر و مرشد کو حدیے دینے چاہیے، اپنے استاد کو حدیے دینے چاہیے؟ وہ ایک اور دفعہ کبھی ہوا ہوگا، لیکن جو پیر و مرشد ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا تو آدھا بیان ہی شیخ کے فضائل پر چل رہا ہوتا ہے. باپ کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں اپنے پیر کے آگے، باپ کی دو ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی، ماں کی دو ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی. باپ ماں کہہ رہے ہیں وہاں شادی کرو، پیر کہتے نہیں وہاں کہنا پیر صاحب. ابے تو جو اتنا جنا ہے بھائی، ماں نے روڈ پہ پڑے ہوئے ہو گئے نا، پیر صاحب نہیں اٹھا کے لے جائیں گے، تمہارا باپ اٹھا کے لے کے جائے گا تمہیں، کہیں زخمی ہو گئے. تو اتنا زیادہ پیر کو بنا لیتے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں کوئی بہت اتنی اونچی بہت پہنچے ہوئے ہیں. کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے، سب میرے اور آپ جیسے انسان ہیں، سب ہمارے جیسے کیا ہیں. یہ پیر ویر بس اتنی ہے کہ بھائی جس سے سیکھ رہے ہو دین، یار یہ ہمارا بڑا ہے، انسان یہ بھی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، فالو ہم نے شریعت کو کرنا ہے، لیکن چونکہ ہم اس سے دین سیکھ رہے ہیں تو اس کو ریسپیکٹ دینی چاہیے. بس اس ریسپیکٹ میں یہ نہیں کہ جھکے جا رہے ہیں اس کے آگے، پتہ نہیں ایسے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ایک آدمی آیا محبت سے، اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، میرا ہاتھ چوما، ٹھیک ہے جی چوم لیا، چلو یار اتنی عقیدت جذباتی ہو رہا ہے نا، ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گیا، تو چلو اتنی، پھر دوبارہ ہاتھ چوم رہا ہے، پھر مجھے لگا یار یہ زیادہ ہو رہا ہے، پھر ہاتھ چوم رہا ہے. بھائی بس کر یار، مارے گا کیا، بس کرو یار، ہم انسان ہیں، ہمیں کیا فرعون بنانے آئے ہو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا ایسی عقیدت میں نا، یوں جیسے پتہ نہیں انہوں نے ڈانٹ دیا اس کو وہیں, بولا تمیز سے بیٹھو جیسے سارے بیٹھے ہوئے. پھر دو جملے اس کو زبردست کہے, کیا ساری عقیدت تیرے اکیلے کے اوپر ہی نازل ہو رہی ہے؟ یہ لوگ کیا عقیدت نہیں رکھتے جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور دوسری بات کی, تو مجھے فرعون بنانے آیا ہے. یہ الفاظ بڑے زبردست, تو مجھے, یعنی جب لوگ آپ کی اتنی عقیدت کے بس حضرت جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ گڑے ہی جا رہے ہیں, گڑے ہی جا رہے ہیں, تو حضرت تو اپنی اوقات بھول جائیں گے. حضرت کو شک ہونے لگے گا, شاید میں واقعی میں نیک ہوں, شاید میں کیا ہوں, واقعی میں کیا ہوں, نیک ہوں. ایک پیر صاحب ہیں, ان کی کمپلین آئی کہ فجر کبھی بھی نہیں پڑھتے نا, فجر میں کبھی مارکیٹ میں نظر ہی نہیں آئے. میں نے کہا یہ کیسا پیر ہے جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا؟ چلو کبھی کبھار ہر آدمی سے کبھی آنکھ نہیں کھلی, کبھی ہوئے تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے, یہ کون سا پیر ہے بھائی؟ اور کمپلین آنا شروع ہوئی, ادھر پیسہ ادھر سے ادھر کر دیا, لیکن مریدین تو گڑے جا رہے ہیں اسی طرح ہی نا. تو کسی نے بڑا زبردست تبصرہ کیا, کہا یار یہ بیچارہ ہے خاندانی, وہ پیر صاحب تھے بڑے اچھے خاندانی آدمی اور بڑے اچھے خاندان کے تھے, کہتے یہ ہے خاندانی لیکن اس کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں. بعض دفعہ انسان کو اپنے بارے میں کیا ہو جاتا ہے, وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں, نیک. تو اسی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی یہ جو ارواح ثلاثہ ہے نا, یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب نہیں ہے, خوب سمجھ لو. آج کل نئے نئے ہر آدمی لونڈا لپاڑا اٹھ کے ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے اشرف علی تھانوی, وہ دکھا رہا ہوتا ہے ٹائٹل پہ نام. تو بار بار میں وضاحت کر چکا ہوں یہ ان کی کتاب نہیں ہے. تو اب کہتے ہیں پھر ہٹا دو ان کا نام, تو ان سے جو پبلشر ہے ان سے جا کے بولو ہٹا دو, میرا کیا پبلشر سے لینا دینا. اور ویسے بھی پرانے مردوں کو کھڑنے کی کیا ضرورت ہے, مولانا تھانوی کے شاگردوں کو دیکھ لو, ہم ہیں آپ کے شاگردوں کے شاگرد, ہمارے عقیدے کیا ہیں, قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. کوئی غلط عقیدہ ہے تو مجھ سے بات کرو آپ آ کے کہ بھئی آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے. تو جو میرے عقیدے ہیں وہی میرے شیخ کے, وہی شیخ کے شیخ کے, ورنہ وہ شیخ کس بات کے ہوئے پھر. خیر, تو مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے, فرمایا اپنے بڑوں سے جو آپ کے مشائخ ہیں, پیر و مرشد ہیں, استاد ہیں, ان سے محبت کا تعلق زیادہ ضروری ہے بنسبت عقیدت کے. سمجھتے ہو, عقیدت میں بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے, محبت میں نہیں بگڑنے کا اندیشہ ہوتا. یعنی جس سے عقیدت ہوتی ہے نا اس میں آپ اس کو بگاڑو گے. اور عقیدت میں ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط کو صحیح کہے آپ صحیح کہو گے, وہ صحیح کو غلط کہے آپ غلط کہو گے, چونکہ جی حضرت جی ہیں. محبت میں یہ نہیں ہوتا. آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے, سوری استغفر اللہ, ہونی چاہیے, ہوتی بھی ہے الحمدللہ, لیکن کیا بیوی کی ہر بات ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے آپ کو؟ ہر بات غلط لگ رہی ہوتی ہے. بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ 100 دفعہ کہے محبت نہیں ہے لیکن جب چھوڑ دے تو دیکھو پھر خودکشیوں پہ آتی ہیں, اس کا مطلب ہوتی ہے محبت. لیکن کیا بیوی کو شوہر کی ہر بات ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے؟ نہ بھائی, نہ, بات میں تیری وہی مانوں گی جو ٹھیک ہوگی, اور کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ ماں باپ کو اولاد سے بے پناہ محبت ہوتی ہے لیکن اولاد کی ہر بات ان کو ٹھیک نہیں لگتی, نہیں لگتی تھی, تبھی بات بات پہ ٹوکتے رہتے ہیں, تم یہ غلط کر رہے ہو, یہ صحیح کر رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو. تو محبت کا تعلق بہت ضروری ہے, عقیدت بھی ہو ایک اعتدال سے, لیکن بگاڑ عقیدت سے آتا ہے. جب آپ کو عقیدت ہو جائے نا کسی پیر و مرشد سے, وہ جو مرضی پھینکتا رہے آپ بیٹھ کے کیا کرو گے, لپیٹتے رہو گے. ہمارے حضرت جی نے فرمایا, ابھی کیا کیا فرمایا میں کیا بتاؤں, کل میں کلپ دیکھ رہا تھا, حضرت جی نے فرمایا جھاڑو رات کو لگاؤ گے تو لڑائی ہوتی ہے, شلوار کھڑے ہو کے پہنو گے تو پٹائی ہوتی ہے, پتہ نہیں اسی طرح کی چیزیں, پگڑی بیٹھ کے پہنو گے تو دھنائی ہوتی ہے, اور چپل کھڑے ہو کر پہنو گے تو کسائی ہوتی ہے. کچھ بھی میں تو اپنی طرف سے لگا رہا ہوں لیکن وہ کچھ بھی پھینکتے جا رہے تھے, لڑائی ہوتی ہے, بے برکتی آتی ہے. بھائی شلوار کھڑے ہو کر پہننے سے اور بیٹھ کے پہننے سے بے برکتی کا کیا تعلق؟ خطرہ ہوتا ہے بس, آپ کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ ایکسپوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن اگر دروازہ بند ہے تو آپ جانو یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کی مرضی, شلوار بیٹھ کے پہنو, کھڑے ہو کے پہنو, آپ کے. ہاں جن لوگوں کا بیلنس ہی ٹھیک نہیں ہوتا وہ کھڑے ہو کر شلوار پہنتے, گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, گر جائیں گے سب کچھ پتہ چل جائے گا دنیا کو کیا ہے. تو रात को झाड़ू क्यों नहीं लगाएं भाई, अगर गंदा है रात को, कमरा गंदा है तो रात को झाड़ू लगाएंगे। शरीयत ये बर्दाश्त कर लेती है, रात को घर में गंद के साथ सो जाओ झाड़ू ना लगाओ, कि सुबह लगाएंगे, रात को झाड़ू लगाने से ये होता है और वो होता है। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ हो भी रहा होता है, कहते हैं देखो उस दिन यूं किया था तो हो गया था कि नहीं हो गया था। एक साहब बैठे बैठे नहीं यूं कैंची चला रहे थे, किसी ने कहा कैंची मत चलाओ ऐसे लड़ाई होती है, उनके घर में लड़ाई हो गई उस वक्त। हालांकि वो लड़ाई वैसे ही हुई है, वैसे ही लड़ाई हो गई है, तो उसने किसके फिर दिया कैंची पे कि मैं कह रहा था कैंची नहीं चलाओ, नहीं भी चलाते तो लड़ाई होती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने ट्रेन को हाथ लगाया चल पड़ी, हाथ लगाया रुक पड़ी। कराची में तो यही होता है, ट्रेनें जापान की तरह थोड़ी है कि टाइम पे चलना शुरू हो गई, कराची में ऐसे ही होता है, कोई पता नहीं होता, ट्रेन एक झटका दे और रुक जाए। तो इत्तेफाक से वो टाइम ऐसा था कि आपने हाथ भी उसी वक्त लगा दिया ट्रेन को, और इत्तेफाक से वो टाइम ऐसा था जब रुकना था तो आपका हाथ भी उसी वक्त ट्रेन को लग गया। अब आप दुनिया को बता रहे हो कि मेरे हाथ लगाने से ट्रेन चलती है और मेरे हाथ लगाने से ट्रेन रुकती है। देखो वीडियो कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में मैं तुम्हें दिखाऊं, ट्रेन खड़ी हुई थी तेज गांव, मैंने हाथ लगाया हिली, हाथ लगाया रुक गई। तो ये वहमियों के साथ ये होता है, कैंची यूं करो तो लड़ाई होती है भाई। ये तजर्बे ऐसे होते हैं, कई लोगों को बिठाओ और सबको बोलो कैंची चलाओ, फिर देखो कितने फड्डे होते हैं, कोई भी नहीं होगा फड्डा। तो वहमियों से अल्लाह बचाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब अकीदत में हदीये नजराने आते हैं, अच्छी बात है, लोग मोहब्बत करें उलमा से, करनी चाहिए, लेकिन मजहबी तबके में होता पता है क्या है, फिर वही होता है जो यहूद और नसारा में हुआ। यहूद और नसारा को फ्री फोकट के चस्के लग गए थे, यहूद और नसारा के पादरियों को जब फ्री फोकट के उनको लगे ना चस्के, तो फिर उन्होंने कहा हवस ऐसी चीज है कभी भी रुकती नहीं है, बढ़ती है हमेशा ये, कि यार अब जे डॉट से आगे बढ़ो यार, अब क्या है। फ्री फोकट का जब दो जे डॉट मिल गए तो अब इससे आगे बढ़ो, तो अब आगे निकलो यार। अब आगे कैसे निकले भाई, इससे ज्यादा अकीदत अब लोगों की दिलों में डालो। तो अब अकीदत कैसे डलेगी भाई, बयान भी हो गया, मसाइल भी बता दे, और तो कोई हमें आता नहीं भाई, यही चीजें आती हैं। अब अकीदत के लिए है कि थोड़ा सा आप झाड़ फूंक का काम शुरू करो, आप थोड़ा सा टेक्निकल बातें करो कि फिटकरी जो है ना, फिटकरी एक है बहुत बड़े जादू, उसे बचने का आपको इलाज बता रहा हूं। फिटकरी लें आप, आपने देखा है वो क्लिप, एक बहुत है माशाल्लाह, फिटकरी लें, फिटकरी ले ली। अच्छा, फिटकरी लेने में इतना टाइम नहीं लगता जितना वो बताने में टाइम लगा रहे होते हैं, ताकि क्लिप थोड़ा लंबा हो जाए। फिटकरी लें आप, उसमें आप ऐसा करें, रात को दो कतरे, पता नहीं किस चीज के टपकाए थे यार, फजूल चीज, दो कतरे टपका दें आप, ये क्लिप बड़ा चल रहा है आजकल। हाँ, तो मैंने बताया पूरा, उस पर तरीके से बता रहा हूं ना, वो साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये भी चलाएं फिर उसके साथ, कि फिटकरी लें आप नजर से बचने के लिए, फिर उस फिटकरी में दो कतरे टपका दें आप, सरसों का तेल है वो, उन्होंने कुछ और बोला है मुझे भूल गया मैं, इतर है पता नहीं कौन सा, वो टपकाएं फिर रात को पेशानी पे, सिर्फ पेशानी पे यूं करके हाथ मल लें। व्हाइट कपड़ा हो या ग्रीन कपड़ा हो, ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लैक हो गया तो चुड़ैले आ जाएंगी यार, बोला है ब्लैक नहीं होना चाहिए, व्हाइट कपड़ा हो या, मुझे हैरानगी होती है लाहौर वालों, क्या तुम्हारे अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्या दीन को तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है यार, ये लाहौर में बैठते हैं साहब। मैंने एक दफा इनके खिलाफ बोल दिया था, इतने लोग दीनदारों में मेरे खिलाफ बोला, ये फिरौन बन गया, ये तकब्बुर आ गया इसके अंदर, क्या मंजन की कोई तो इंतहा होती है यार। फिटकरी से नजर कहां लिखा हुआ है, फिटकरी से नजर उतरेगी, फेंके जाओ बैठ के। तो ये वही है दीनदार तबके में, ये मौलाना है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इस टाइप के मौलानाओं की, ओरिजिनल मौलानाओं की बात नहीं कर रहा मैं, उनको भी तो लोग मौलाना बोलते हैं, फेंकते रहो फिटकरी को यूं करो फिर यूं लगा लो। एक दफा कहा के थोड़े सा सरसों का तेल लें, स्टाइल इतना प्यारा होता है, लोग हमें कहते हैं एक तो इनका स्टाइल देखो यही फेंक रहे होते हैं बैठे, भाई तुम क्यों स्टाइलों में मर रहे हो, नेचुरल जो वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन कुरान के अल्फाज हैं, ऐ नबी इनसे कह दो मैं तकल्लुफ करने वालों में से नहीं हूं, अल्लाह को तकल्लुफ पसंद, जो आपके ओरिजिनल अखलाक है वैसे ही नजर आओ आप, बहुत ज्यादा अखलाक वखलाक भी आगे नहीं जाओ, इतना फेंक रहे हो और इतनी स्टाइल यूं करके फेंक रहे हो, फेंको तो पता लगे कि मैं फेंक रहा हूं, स्टाइल ऐसा होना चाहिए। अब ये जितने बड़े बड़े फेंकू आ रहे हैं ऐसा स्टाइल इनका, देखिए आप ऐसे कीजिए कि नाफ पे ना, नाफ पे एक है, सब समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। رات کو تھوڑے سے اپنے سرسوں کے تیل ناک سے نکل گئے, تھوڑا سا تیل سرسوں کے ناک. یہ جو یہ ڈیفینس میں بیان ہو رہا تھا بھائی صاحب کا, وہ جو محترم ہے ڈیفینس میں, پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں, رکشے ٹیکسی والے بےچارے کم ہیں. یہ حال ہے ڈیفینس کے مینٹیلٹی کا. ہم جب شادیوں پہ بات کرتے ہیں تو پاگل ہو گیا ہے, حالانکہ ہم طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں جن میں تمہاری اپنی بیٹیاں بھی ہوں گی ان کو ٹھکانہ دلوا رہے ہیں. تو کوئی لاجک کی بات کرو میرے بھائی. اور وہ لاہور میں بھی پورا لاہور پاگل ہوا ہے, سرکار پھونکوں والی لندن پہنچ گئی, پاگل ہوئے میں لوگ پھونک پھونک پھونک. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یار وہ پھونکوں والی سرکار نے ہمارے ببا کے دم کیا, وہ ٹھیک ہو گئے, اب ببا پاگل ہو گئے اس کے پیچھے, پیسے ہدیے نذرانے. وہ جے ڈاٹ نہیں ہے ان کے یہاں, جے ڈاٹ ہم غریبوں کے لیے جے ڈاٹ. ہاں اور مرمرے, پچھلے ہفتے کوئی مرمرے بھی اچھی بات ہے بےچارا, میں تو اس کے ہدیے کی قدر کرتا ہوں. تو ریوڑیاں بھی آ جاتی ہیں ایک ہدیے میں, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, میں تو بہت خوشی سے لیتا ہوں ریوڑیاں ہوں یا مرمرے ہوں کوئی بات نہیں, لیکن ان کو آپ مرمروں پہ نہیں ٹہلا سکتے. یہ جو پھونکوں والی سرکار ہے یہ بولو گی, ہم نے بولے گی ہم نے تمہارا گھٹنا جوڑ دیا, ریوڑیاں دے کے جا رہے ہیں, ان کو چیک چاہیے ہوتے ہیں, چیک بلینک چیک, سمجھ رہے ہو, خالی چیک. کمائی کے دھندے ہیں لوگوں کے خاندانی قسم کے. تو ابھی گیا ہوا ہے وہاں جا کے پھوکے لگا رہا ہے, اور ایک صاحب نے بھائی تجھے تیری قسمت میں ویسے ہی شفا لکھی ہوئی تھی, اللہ کے بندے اتفاق سے پھونک اور وہ شفا آپس میں ٹکرا گئے, جیسے ٹرین کو آپ نے ہاتھ لگایا چل پڑی, ہاتھ لگایا رک پڑی, وہ تیرے ہاتھ لگانے سے تھوڑی چلی ہے یار, اتنی بڑی ٹرین کو کون دھکا دے سکتا ہے, اتفاق سے بات ہے. تو بعض لوگوں کی قسمت میں اس وقت شفا ویسے ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ اتفاق سے اس کی پھونک لگ گئی اسی وقت, وہ ٹھیک ہو گیا, وہ پاگل ہوا ہے اس کے پیچھے. وہ ہری پور کے صاحب ہیں, ان کے جو جاننے والے ہیں وہ میرے دوست ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار پاگل ہو گیا یہ آدمی اس کے پیچھے, اس کے ہدیے نذرانے اتنے اور اس کو ویزے دلا رہا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو مینٹیلٹی ہے یہ, مذہب کے نام پہ منجن ہے یا نہیں ہے, مذہب سکھاتا ہے یہ چیزیں تمہیں, یہ ہے. ان کو بھی تو لوگ مولوی ہی بولتے ہیں نا, دیکھنے میں تو ان کا بھی گیٹ اپ کیا ہے. اس لیے اس فیلڈ میں بہت فراڈ ہے, بہت فراڈ ہے, تھوڑا نہیں ہے بہت زیادہ. ابھی میں آج میرا پورا بیان ان فراڈیوں پہ ہی ہوگا, پورا بیان انشاءاللہ ان فراڈیوں پہ ہی ہوگا آج. تو سرسوں کا تیل میں اصل میں وہ بتا رہا تھا پہلے نا, وہ بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے, بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے. تو وہ اسٹائل دیکھیں آپ, تھوڑے سے سرسوں کا تیل لے کے یہاں ناخنوں پہ تھوڑے سے تیل لگائیں, تھوڑا سا تیل یہاں تھوڑا تھوڑا لگا دیں, 75 بیماریوں کی شفا ہے, 75 بیماریوں کی تو فہرست ہی پیش کر دے, میں تجھے اتنا باپ مان لوں گا. 5-6 بڑی بڑی بیماریاں, وہ ٹیپ میں جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا, 75 بڑی بڑی بیماریوں کی اس میں شفا ہے. پھینکے جاؤ پھینکے جاؤ, ناف میں تیل لگا لیا اور ناخنوں پہ بھول گیا تھا, یہاں بھی ناخنوں پہ بھی تیل لگا, اسٹائل وہی ہوگا نا, ایسا نہ غلط اسٹائل سے پھر الٹا نقصان ہو جائے. یہاں ناخنوں پہ بھی تیل لگائیں, یہاں تیل لگا لیں, یہاں تیل لگا لیں, تھوڑا سا کہاں لگا لیں, یہ چل رہا ہے یار. اور بڑے بڑے علماء بیت ہیں, ڈاکٹرز انجینئرز بیت ہیں, کہتے ہیں روحانیت ہے بھائی, روحانیت کچھ بھی نہیں ہے, شیطانیت ہے, بکواس ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ دوسرے علماء بولتے نہیں ان کمبختوں کے خلاف, اتنا بڑا طبقہ گمراہ ہو رہا ہے, اسلام ان چیزوں کا نام نہیں ہے. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم, قرآن واقعی خود پڑھ, جب تک نہیں پڑھو گے پتہ نہیں چلے گا قرآن میں کیا لکھا ہے. ہم لوگوں کو قطر نہیں روکتے قرآن سے, کہتے پڑھو قرآن. یہ مولویوں کے بارے میں یہ بھی اڑایا ہوا کہ لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں, ابے ترجمے تمہارے باپ نے لکھے ہیں, مولویوں نے تو لکھے ہیں قرآن کے ترجمے. 2 نمبر مولویوں میں اور 1 نمبر میں فرق کرو, 1 نمبر میں استغنا ہوگا, استغنا سر اٹھا کے جیے گا, کبھی کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھے گا, بھوکا مر جائے گا, مانگے گا نہیں کبھی کسی سے, اور اگر اپنے ادارے کے لیے چندہ لے گا تو اس کی بھی عزت, عزت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, کہ عزت پہلے ہے, چندہ کیا ہے بعد میں ہے, عزت کے ساتھ چندہ لینا تو جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندہ لیا ہے, لیکن کبھی صحابہ کے دل میں خیال آیا معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے معاذ اللہ چندہ مانگ رہے ہیں کہ ہماری طبیعتوں میں بوجھ ہونا شروع ہو گیا. نہ 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 ترغیب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بھائی یہ کام ہے, اس کے لیے جو دینا چاہے ختم, جو دے تھی, نہیں دے تو کیا ہے, نہیں دے. گھر تک پہنچ جاتے ہیں, بعض مسجدیں شیش محل بن چکی ہیں, شیش محل, کام ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا. امام صاحب مانگتے رہتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, مانگ بس کر دو خدا کے لیے, آپ کی مسجد بن گئی ہے, بہت بڑی ہو گئی ہے اور ضرورت نہیں ہے. نہ آتا ہے, آنے دو آنے دو یار, ان کو دوسروں پہ خرچ کرنے دو, اب آپ کی مسجد بہت بڑی ہو گئی ہے. بولے یار وہ غریب مسجد ادھر لے جاؤ پیسہ, یا رشتے داروں پہ خرچ کر دو اب. نہ جا نہ جی, ایک ادارے کو میں جانتا ہوں کنسٹرکشن کے لیے ان کو 3 کروڑ کی ضرورت تھی, 3 کروڑ روپے ان کے پاس آ گئے اور اضافی بھی آ رہے ہیں. تو کمیٹی کا ایک ممبر تھا میرا جاننے والا بڑا دیندار, اس نے کہا کہ اب ان کو بتا دو اس مد میں پیسے پورے ہو گئے ہیں, اس میں نہ دیں. اب نہیں بتا رہے, کہہ رہے جو آنا ہے آنے دو. یہ حرام ہے بھائی, آپ نے جس کام کے لیے پیسے لیے ہیں آپ اس کے علاوہ دوسرے کام میں کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو وقف کا مال ہے, حرام ہے آپ کے لیے کسی اور جگہ استعمال کرنا. نہیں جی آنے دو آنے دو, تو کھلی ہوئی آنے دو آنے دے. ہمارے یہاں سولر پلیٹوں کا کام تھا نا, 35 لاکھ کا خرچہ تھا, جیسے ہی مکمل ہوا ہے جو لوگ آئے ہم نے کہا ختم. میں ان لوگوں کے نمبر بھی دے سکتا ہوں آپ کو, ہم نے کہا اب نہیں ضرورت ہے, کسی اور مد میں خرچ کرنا چاہیں ٹھیک ہے, سولر میں سسٹم کیا ہو گیا ہے کمپلیٹ. کل کسی نے کچھ پیسے دیے کہ سولر میں لگا دے, میں نے کہا بھائی ختم, سولر کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک صاحب نے بڑی اماؤنٹ دے دی الحمدللہ وہ کمپلیٹ, کہہ رہے نہیں میں نے لگا. میں نے بھائی اب نہیں لگا سکتے ہم سولر میں, ہے ہی نہیں جگہ ہی نہیں, کہاں سے لگائیں. لیکن میں اگر یہ حرام خوری کرنے آ جاؤں, میں کہوں لے آؤ, اس کو کیا پتا کہ یہ سولر میں لگ بھی رہا ہے, کون اتنا حساب لیتا ہے. تو بعض لوگ, سب نہیں بھائی, بعض لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, آنے دو آنے دو آنے دو, جتنا آ جائے اچھا, بس جمع کرتے رہو خزانے بیٹھ کے. مرو گے بھائی ایک دن یہ سب یہیں چھوڑ کے جاؤ گے, چاہے مسجد کا چندہ ہو, چاہے مدرسے کا چندہ ہو, چاہے اپنا پیسہ ہو, آخرت کی فکر کرو. بہت ٹرسٹ ایسے ہیں, بعض ٹرسٹ ایسے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض ٹرسٹ ایسے ہیں میں ان کی پول پٹیاں آپ کے سامنے کھولوں آپ بے ہوش ہو جاؤ گے. یار یہ کر کیا رہے ہیں, خربوں روپے کما رہے ہیں, اربوں نہیں خربوں روپے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ایک اور بات یاد رکھو, زکات کا پیسہ مدرسے اور مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں ہو سکتا, دین کی تبلیغ پہ خرچ نہیں ہو سکتا. کیونکہ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے, ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات میں سے اکثر کا موقف یہ ہے کہ زکات کسی بھی دین کی تبلیغ میں خرچ کی جا سکتی ہے, دین کے کاموں میں, اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ زکات صرف غریب کا حق ہے, مدرسے میں غریب بچے ہیں ان پہ خرچ کی جا سکتی ہے, یتیموں پہ جو غریب ہیں, یتیم بھی تو مالدار بھی تو ہو سکتا ہے نا, صحیح ہے نا, غریب یتیموں پہ خرچ کی جا سکتی ہے, غریب بیواؤں پہ خرچ کی جا سکتی ہے, مدرسے کی تعمیر میں, دین کی تبلیغ میں. یہ کلپ لازمی بنانا ہے بھائی, آج کل ابھی رمضان آنے والا ہے نا, دین کی تبلیغ کے نام پہ اربوں خربوں کی زکاتیں لوگ لے جاتے ہیں, اس کا ہوتا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں, اس سے غریبوں کا حق مارا جاتا ہے. تو نہ مدرسے کی تعمیر میں, نہ کسی انسٹیٹیوٹ کی تعمیر میں زکات خرچ ہو سکتی ہے, اور نہ ہی مسجد کی تعمیر میں زکات خرچ ہو سکتی ہے, نہ کسی کی تنخواہ میں زکات دی جا سکتی ہے. ہاں غریب بچے کو جب آپ پڑھا رہے ہوں تو اس کی تنخواہ میں زکات دی جا سکتی ہے, اس غریب بچے کی اجازت سے, کیونکہ وہ غریب ہی کو گویا مالک بنا رہے ہو, آپ غریب کی ملکیت میں دے رہے ہو. تو ملکیت میں دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک تو بھائی ڈائریکٹ مجھے دے دو, ایک یہ کہ میں نے فیس بھرنی ہے تو میری طرف سے آپ فیس بھر دو, تو وہ اسی کو دینا ہو گیا. آج کل اب نئے جو لبرلز لوگ آ رہے ہیں, جو اسکالرز آ رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ایکچولی دین کی تبلیغ کو بہت سخت ضرورت ہے زکات کی. بھائی صاحب اللہ کی مخلوق میں سب لوگ ہیں, اللہ نے دین کو بھی پھیلانا ہے, غریبوں کا پیٹ بھی اللہ نے بھرنا ہے, ان کے پیٹ سے نوالا چھین کے آپ سب دین کی تبلیغ پہ لگا دو. یہ بہت ہو رہا ہے آج کل, میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث کرتے ہوں گے, لیکن جو جن سے مجھے واسطہ پڑا ہے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور دلیل یہی دیتے ہیں. اب قرآن سنت سے کیا دلائل ہیں, میں صرف ٹو دا پوائنٹ ایک بات کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے یؤخذ من فقراء من اغنیائہم وترد الى فقرائہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پہ خرچ کی جائے گی. یہ حدیث قرآن کی اس آیت کو ایکسپلین کر دیتی ہے جس میں زکات کے 5 مصارف بتائے گئے ہیں. اب اگر ہم اس کی اجازت دے دیں نا کہ تبلیغ پہ بھی خرچ کرنا جائز ہے, پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں ہوتا کیا, آج کل ہو کیا رہا ہے, دینی تنظیمیں زکات لے کے کرتی کیا ہیں. آپ کے پاس آئیں گے جی ہمیں زکات کا پیسہ تم نے دین کی اشاعت میں خرچ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی اشاعت میں خرچ کرنا ہے. دین کی اشاعت کیسے, ہماری آرگنائزیشن ایکچولی ہم پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, ہمارے ٹی وی چینلز بھی ہیں, ہمارے جو ہے وہ لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں ان کو بزنس کلاس کے ٹکٹ دلوائے جاتے ہیں زکات کے پیسوں سے کیونکہ وہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. پھر چونکہ اکیلے جانا ایکچولی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, ان کی وائف بھی ساتھ جائیں گی. اب وائف جب ساتھ جائیں گی تو پورا پریوار ہی گھسڑ دو پھر, کیا خیال ہے؟ تو زکاتوں کی کیونکہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں نا, وائف خواتین میں محنت کریں گی, پورا خاندان سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے تبلیغ کے لیے, آرگنائزیشن نے زکات کے پیسوں سے یہ سب ارینج کیا ہے کیونکہ ان کے یہاں تو سب زکات اور صدقے میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہا نا, سب مرج ہو جاتے ہیں. اچھا اب میں کہوں کہ جی مجھے زکات چاہیے, اصل میں ایکچولی زکات میں جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں نا, یہ ریکارڈنگ کوالٹی وہ بات نہیں ہے جو ہالی ووڈ کی فلموں والی ریکارڈنگ چاہیے مجھے. پھر میں دلیل دوں گا, دیکھیں فلمیں اتنی ہائی کوالٹی پہ بن رہی ہیں اور ہمارا بیان جو فلموں سے زیادہ اہمیت ہے وہ دو دو ڈھائی ڈھائی لاکھ کے تھکے ہوئے کیمروں کے سے بن رہا ہے جو زکات میں نہیں دیے لوگوں نے, ہے بھائی؟ تو اب آپ بتاؤ بالی ووڈ کی یا ہالی ووڈ کی اہمیت زیادہ ہے یا کسی اسلامک اسکالر کے بیان کی اہمیت زیادہ ہے؟ لوگ فون کہیں گے بیان کی اہمیت. تو اب زکات سے یہ 26 کروڑ کا کیمرا آئے گا اب زکات کے پیسوں سے. کتنے کروڑ کا, ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کتنے کروڑ کا آتا ہے, ہم تو غریبوں والے کیمرے سے فی الحال ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اچھا تو یہ بھی زکات کے نہیں ہے, ذہن میں رکھ لینا. تو اچھا پھر آئی فون بھی کس سے آ رہا ہے جی؟ زکات سے, کیونکہ ساتھیوں کو وہاں جب افریقہ کے جنگل میں تبلیغ کے لیے جائیں گے تو فون کی بھی ضرورت پڑے گی, پھر اس دوران کھانا کھائیں گے تو پیزے برگر پیپسی, پھر ان کی تنخواہیں, اور پھر بیمار ہو رہے ہیں ان کا علاج. بھائی کوئی انتہائی نہیں ہے فی سبیل اللہ کی. تو آپ کا زکات فی سبیل اللہ خرچ کرنا جائز ہے دین کی تبلیغ میں, تو یہ سب چیزیں تو تبلیغ کے لوازمات میں سے ہیں. ظاہر جائے گا تو کھائے گا نہیں کیا, اور بڑے گھرانے کا آدمی دال پہ گزارا کر سکتا ہے وہ, تو پھر پیزے برگر بھی کھائے گا وہ. تو ایک اس لیے میرے بھائی یہ جو علماء ہند کا موقف ہے نا, احناف کا موقف ہے کہ زکات صرف کس کا حق ہے, غریبوں کا, اس میں بھی امام ابو حنیفہ کا پلڑا دلائل میں بھی, اور جو رزلٹ نکل رہا ہے اس کے یعنی حکمت اور مصلحت کو دیکھا جائے, ان دونوں چیزوں میں ان کا پلڑا کیا ہے, بھاری ہے. یہاں بھی یہ لوگ کہتے ہیں ایکچولی یہ حنفی ہے نا, حنفی تو مقلد ہوتے ہیں, حنفی تو وہی بات کریں گے. جب دلائل میں لوگ پھنستے ہیں تو فوراً ہم پہ کیا تانا دیتے ہیں. وہ عدالتی خلا میں نے بھی ایک اور ریکارڈ کروایا ہے, وہ لازمی پھیلاؤ. حافظ زبیر علی زہی صاحب قابل احترام ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, وہ کافی اچھے عالم ہیں, لیکن بہت بڑا بلنڈر کیا انہوں نے بھی. انہوں نے بھی کہہ دیا عدالتی خلا میں کہ جی وہ یک طرفہ خلا بھی ٹھیک ہے. اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا قاری خلیل صاحب کا بھی اور ان کا بھی. وہ کلپ میرا بھی میرے چینل پہ چل رہا ہے, اس کو پھیلائیں کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. ان کو بےچاروں کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ خاندانی نظام کو آپ کیسا بیڑا غرق کر رہے ہو. وہاں بھی حافظ زبیر صاحب نے یہ کہا احناف کا اگر موقف ہے تو وہ اپنے موقف پہ قائم رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بھائی صاحب احناف کا, مولانا صاحب احناف کا نہیں ہے, یہ اجماعی مسئلہ ہے, جیسے تین طلاق تین ہوتی ہے اجماعی مسئلہ ہے یہ. ایسا ہی عدالتی خلا, یہ جو خلا ہے یہ جانبین کا ایگریمنٹ ہے, یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا. طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے, نکاح ختم کرنے کا حق. اچھا وہ کہتے ہیں طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے, تنسیخ نکاح کا حق تو قاضی کے پاس ہے نا. تنسیخ نکاح کا حق قاضی کے پاس اس وقت ہے جب شوہر ظلم کر رہا ہو, اور ظلم بھی اس نوعیت کا ظلم جو تنسیخ نکاح کا سبب بن سکتا ہو, ورنہ تنسیخ کا حق بھی کسی کے پاس نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ نکاح ایک ایگریمنٹ ہے, اور نکاح کے ایگریمنٹ کو ختم کرنے کی پاور قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد کے پاس ہے. بیدہ عقدۃ النکاح, جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وہ شوہر کو اللہ نے کہا ہے. اتنی بڑی آیت کا آپ کو نہیں پتا. تو خیر یہ بھی ایڈ تھا. تو کہاں سے بات کہاں چلی گئی, تو میں آج کل کلہ بازی بہت کھا رہا ہوں آج میں. ہاں زکات جو ہے نا, زکات تو اب کیا ہو رہا ہے, زکات سے جہازوں کے ٹکٹ بھی آ رہے ہیں زکات سے جناب. پھر تو میرے لیے بڑے مزے ہیں, میں آج اعلان کرتا ہوں زکات چاہیے مجھے, میں نے بچوں کے ساتھ امریکہ جانا ہے بھائی, اور وہاں جا کے میں کیا گولے گنڈے کھاؤں گا, تبلیغ ہی کروں گا نا میں. لے آؤ بھائی زکات سارے لے آؤ, شاباش. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, غریب لوگ اللہ کی مخلوق ہیں, تو اللہ نے ان غریبوں کا پیٹ بھرنے کا جو سیٹ اپ بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ یہ مالدار جن کو میں نے زیادہ دیا, یہ میرے حکم پہ کس کو کھلائیں گے, غریبوں کو. تبھی تمام فقہا کیا لکھتے ہیں, زبردست بات, فرماتے ہیں جب ہم زکات دیتے ہیں نا غریب کو تو غریب کو دے ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں، تو غریب اللہ کا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا نمائندہ بن کے قبضہ کر رہا ہوتا ہے، ہم تو اللہ کو دے رہے ہیں، ہم غریب کو دے ہی نہیں رہے، تو غریب کو اللہ نے متولی بنایا، کیونکہ اللہ نے سب کا پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہے، تو وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، سب کی روزی روٹی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے، تو اس کا طریقہ اللہ نے لکھا ہے کہ دوں گا سب کو نہیں، میں کچھ کو زیادہ دوں گا، پھر ان کو بولوں گا بھائی میں نے ان کا بھی پیٹ بھرنا ہے لہٰذا مجھے پیسے دو تاکہ میں ان کو بھی دوں، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ میرے نمائندے بن کے آئیں گے، ان کو بھی پکڑا دینا تم، دے ہم اللہ ہی کو رہے ہوتے ہیں، تبھی تو قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے؟ تو اب آج کل دینی تنظیموں نے اتنی دے تنا دن زکاتیں لینا شروع کر دی ہیں، ایک جگہ میں درس قرآن دیتا تھا، انہوں نے زکات سے میرے درس قرآن ارینج کرنا شروع کر دیے، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی تم؟ کہہ رہے نہیں ایکچولی خرچہ آتا ہے، میں نے خرچہ آتا ہے تو بند کرو درس قرآن یار، نہیں کرو آپ، یعنی مطلب یہ ہوا کہ مذہبی لوگ جن کا کام تھا لوگوں کو ترغیب دینا کہ امیر غریب کا پیٹ بھرے، وہ ترغیب دینے کے لیے پیسے لے رہے ہیں تاکہ غریب بھوکا رہے، عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی میں فرض کریں آپ غریب ہیں، آپ ہیں نہیں، لگ رہے لگ، یعنی لگ بھی نہیں رہے، آپ فرض کریں آپ غریب ہیں، آپ کا پیٹ خالی ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، میں لوگوں سے کہتا ہوں میں دنیا کی میں دین کی تبلیغ کروں گا تاکہ ایسے غریبوں کا پیٹ بھرے، اس کے لیے جو کلیکشن ہونی تھی نا وہ میں نے تبلیغ پہ ہی لگا دی یعنی جو پیسہ اس کو ویسے ہی زکات کا ملنا تھا پیٹ بھرنے کے لیے، وہ سارا میں نے اس کے پیٹ بھرنے کے فضائل سنانے پہ لگا دیے، اس کا تو بیڑا کیا ہو گیا غرق۔ تو اسلام تو نام اس چیز کا ہے کہ دنیا میں خوشحالی آئے، دنیا میں لوگ سب کھائیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، امن آئے دنیا میں، تو جن پیسوں سے غریب کی ضرورتیں پوری ہونی تھی وہ سارے پیسے آپ نے کیمروں میں، ٹی وی چینلوں میں، اور اس کے جو ہے آپ نے بزنس کلاس سفر میں اور کھانے پینے میں اپنے اس موٹیویٹ کرنے میں لگا دیے سارے پیسے، تو یہ تو حکمت اور مصلحت کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ غریب کا حق ہے، اس میں احناف کا موقف بہت مضبوط ہے اور احتیاط پر مبنی ہے، تو یہ ڈائرہ غریب وہاں مسجد میں صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ پیسے لگاؤ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو انسان کو کچھ خرچ کرے نا، مسجد میں لگاؤ آپ پیسے کہ جی ہم کنسیشن کی کرو، آپ وہ صدقہ جاریہ اپنے لیے زکوٰۃ کے علاوہ ہے، مدرسوں کو خوب پیسہ دیا کرو لیکن وہ صدقہ جاریہ سمجھ کے دیا کرو۔ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، میں جلدی جلدی بتاتا ہوں کہ دیندار لوگ کس طرح سے جو جن کا دینداری کا گیٹ اپ ہے کیسے پیسہ کماتے ہیں۔ ایک طریقہ تو میں نے پھونکوں والے سرکار والا، دوسرا طریقہ سرسوں کا تیل ناف میں لگانے والا طریقہ لوگوں کو بتاؤ، اور اسٹائل بہت اچھا رکھو، داڑھی واڑی ہوگی اور فٹکری کو آپ لے کے تھوڑا سا یوں کر لیں، آپ ٹھیک کر لیں، یہ سب دے دنا دن پیسہ آئے گا آپ کے پاس۔ تیسرا طریقہ کیا ہے جو بہت ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، جو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں لیکن بس مختصر سمیٹوں گا، اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب میں کل دعوت پہ کہیں گیا، ایک صاحب آ گئے، مونچھیں صاف ان کی، داڑھی بڑی نورانی اور سفید پگڑی، آئے میرا گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں، ویسے تو گارڈ کھولتا ہے دروازہ لیکن گارڈ کے ساتھ وہ پیچھے کھڑے، کیوں کھول رہا ہے؟ تو میرا ماموں ہے، تو میرا چاچو ہے، تو کیا لگتا ہے میرا؟ اور صاف ساتھ نا ٹھک 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 آگے کیمرے والے کھڑے ہوئے ہیں، ایسے میرے ساتھ پریڈ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ شو کر رہے ہیں جیسے انہوں نے بلایا ہے مجھے اس دعوت میں۔ یہ مشہور لوگوں کے ساتھ، مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے، جتنے بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ تیری داڑھی ہے، تیری ٹوپی ہے، تو گیٹ اپ تیرا دینداروں والا ہے، تجھے یہ حرکتیں، مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا، پھر میں نے ساتھیوں کے کان میں کہا کہ یہ پھلترو چپک گیا ہے اور یہ کیش کرائے گا اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ شو کر رہا ہے جیسے سب سے کلوز میرا کون ہے، یہ اس نے مجھے بلایا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اس نے نہیں بلایا مجھے، نہ میں اس سے اتنا کلوز ہوں۔ پھر کیا ہوا، جو وی آئی پی جگہ ہوتی ہے نا جہاں مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے، میں وہاں بیٹھا ہوں تو یہ بھی چپک کے بیٹھ گیا، یار تو کیوں بیٹھ رہا ہے میرے ساتھ بھائی، اب ہم بد اخلاقی کر کے ہٹائیں گے، یار تم کون ہو؟ اب وہاں تصویریں آ رہی ہیں، دنیا کو میسج کیا جا رہا ہے، یار اتنی اہم محفل میں، اتنی بڑی محفل میں یہی بندہ مفتی صاحب کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ پھر جب مجھے اسٹیج پہ بٹھایا گیا تو چپک کے وہاں بھی آ کے بیٹھ گیا، تو یہ داڑیوں والوں کے کام ہے، یہ کوئی پینٹ والا پتلون والا یہ کام نہیں کرتا، یہ سب ان لوگوں کے کام ہے. پھر کہوں جی فلو مفتی ہیں یہ، میں نے کہا مفتی کہاں سے ہو گئی، یہ چھچور حرکتیں کر رہا ہے مفتی. پھر جہاں تصویر کوئی بڑے آدمی کے ساتھ میری تصویر ہوگی یہ پھلترو کی طرح چپک جائے گا. اتنا زیادہ میں ان چیزوں سے بیزار ہو گیا ہوں نا، آپ خود سوچو یار ہمارا حوصلہ ہے یا نہیں ہے. اتنا ڈپریشن میں آتا ہے آدمی کہ تم کچھ اور عزت کمانے کا کوئی اور طریقہ اختیار کر لو. بھائی جن کو عقیدت محبت ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں کر رہے ہوتے. اچھا جو کام نہیں کہا جا رہا وہ بھی کر رہا ہے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دی. آپ کو تقریر کے لیے کسی نے بلایا ہی نہیں ہے. نہیں جی مائک ہاتھ میں لیا اور ولا وجہ کی نماز پڑھا کرو، زکات دیا کرو، روزہ رکھا کرو. لوگ کہہ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا دل چاہ رہا رکھ کے تجھے وہیں جا کے نا اس کو چماٹ ماروں کہ تجھے کسی نے بلایا بھی ہے کہ نہیں بلایا، پہلے تو یہ بتا. تو لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کی طرف سے ہے کمبخت. ایک آدمی پکڑا گیا نا تو اس سے کسی نے پوچھا لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں، کہہ رہے لڑکے والوں کے، کہہ رہے کمبخت یہ عقیقے کی تقریب ہے، یا تو نہ لڑکی والے ہیں نا نکل یہاں سے. اور مفتی بھی بنے ہوئے ہیں، یہ نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. یہ مذہبی باہر تو بہت ہی ہے، کینیڈا امریکہ میں تو منجن ہی منجن چل رہا ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن تباہ کے منجن چل رہا ہے. اتنا بیزار ہو گیا ہوں میں، اتنا بیزار ہو گیا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے بھائی. یہ دین اللہ کے لیے کام کون کرے گا دنیا میں، اللہ کے لیے کون کرے گا کام. تو میرے بھائی آپ لوگ ایک زندگی کا اصول بنا لو، استغنا کے ساتھ جینا سیکھو. وہ عزت جو بھیک مانگ کے ملے وہ عزت عزت نہیں ہوتی، وہ پیسہ جو جیبوں پہ نظر رکھ کے ملے. کیونکہ یہ لوگ جب یہ تصویروں کے ذریعے نا، پھر جو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں، اچھا جو سیٹھ مجھے بلا رہا ہے میں اس کو، میں تو بلایا ملے اور ہم واپس آ گئے، ہمارے پاس اس بیچارے کا نمبر بھی نہیں ہوتا، دوبارہ یاد بھی نہیں آتا کہ یہ وہی ہے. مل رہے ہوتے ہیں میں وہ ہوں وہ نہیں، جو اتنی بلڈنگ ہے جس کی، میں نے کہا ماشاء اللہ تشریف لائیں، مجھے یاد نہیں ہوتا کون ہے. اور پھلترو کو جو چپکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ریلیشن بنا لیتے ہیں، وہ اتنے ریلیشن بنا لیتے ہیں کہ دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں اس سے لے کے کہ ہمارا یہ ادارہ ہے، کچھ کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح اگر آپ کا کوئی ٹرسٹ ہے، دینی ادارہ ہے، تو ایک اصول یاد رکھو، جب کوئی آپ کو بلائے گا نا کہیں بھی تو آپ اس کی پالیسیوں پہ چلو گے. وہاں اپنی پالیسیاں چلانا شروع کر دینا یہ اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی؟ غیر اخلاقی حرکت ہے. ہم بھی جامعۃ الرشید کے لیے چندہ مانگنے جاتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے، ہم انتظام کرتے ہیں، لوکیشن دیکھتے ہیں، ٹکٹ کرتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں سب مل جل کے، پھر ایک پروگرام رکھتے ہیں جو جامعۃ الرشید کی ایفرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں پبلک کو، لوگوں کو انویٹیشن لیٹر بھیج دیتے ہیں، بھائی یہ پروگرام ہے، بتا دیتے ہیں چندے کا ایونٹ ہے یہ، ایسا نہ ہو لوگ آئیں کہ وہاں جا کے ہم نے کچھ اور منجن شروع کر دیا. پھر اس میں ہم ایک وہ پریزنٹیشن پیش کرتے ہیں، جامعۃ الرشید کی بات کر رہا ہوں، یہ کام ہے، یہ ایکسپنسز ہیں جو اس میں تعاون کرنا چاہیں، یہ ایک مہذب طریقہ ہے، جس نے تعاون کرنا ہوگا کرے گا، نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گا. لیکن یہ ہو نہیں رہا دینداروں میں. دینداروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سیٹھ دیکھتا ہے نا، کوئی مولوی آ رہا ہے میری طرف، اس کو لگتا ہے آگے ٹکر مارے گا یہ مجھے، جیسے بیل آ رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو ڈر ہو جاتا ہے، اللہ خیر کرے، کانپنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، یار اب یہ پیسے مانگے گا اور ایسا لچڑپنا دکھائے گا. یہ دیکھیں سب مولوی نہیں بھائی، میں بار بار کہتا ہوں سب نہیں ایسے ہوتے، ڈر جاتے ہیں لوگ. کسی مولوی کو اگر کوئی شخص اپنی آمدن بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے نا، یہ فالٹ اس مولانا کا ہے، مطلب وہ ڈر رہا ہے کہ میں نے اس کو پیسے بتا دیے تو اللہ خیر کرے، پھر یہ مانگتا رہے گا مجھ سے. تو عزت سب سے پہلے ہے میرے بھائی. ہمارے اکابر کو دیکھو، مولوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے ان چیزوں میں بہت کچھ لکھا ہے کہ عزت کے ساتھ جتنا اللہ دین کا کام لے 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 لے، نہیں تو بند کرو اس سیٹ اپ کو، کوئی نہیں، اللہ نہیں، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا. آپ کہہ دینا میں نے کام شروع کیا تھا، لوگوں نے نہیں کروایا کام. تو یہ چیزیں دینداروں میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو جو بھی داڑیوں والے لوگ ہیں، خدا کے لیے آپ اپنے بارے میں لوگوں کو یہ مایوس کر دو، بتا دو میں لالچی نہیں ہوں، اپنے عمل سے بتا دو کیا میں لالچی نہیں. اور اگر سخاوت سے لوگوں کو ترغیب دیتے ہو تو خود اس سے زیادہ سخی بن کے دکھاؤ، خود زیادہ صدقات و خیرات کرو. سب سے پہلے یہاں جب سولر کے لیے انتظام ہوا تو وہ ایک صاحب نے پہلے 1,00,000 روپے کا اعلان کر دیا تھا، ورنہ میرا ارادہ تھا سب سے پہلے اعلان کون کرے، میں کروں. یہ جو سولر پلیٹیں لگی ہیں نا، اس میں 1,00,000 میں نے اپنے ذاتی لگائے، کیونکہ مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، میں بھی چاہتا ہوں میرے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اب مذہبی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو ثواب کی بہت شدید ترین ضرورت ہے، مجھے صرف جے ڈاٹ کی ضرورت ہے. میں شو میں نہیں کہہ رہا، میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں. تو آپ میں بھی بہت سے ماشاءاللہ یہاں ٹوپیوں والے بیٹھے ہیں، داڑیوں والے بیٹھے ہیں، بھائی اپنے عمل سے یہ ثابت کرو کہ ہمیں دین کی ضرورت آپ سے زیادہ ہے، اور ہم عمل کر کے دکھائیں گے. خدمت کو دیکھ لو، اکثر دیندار ماں باپ کی خدمت میں پیچھے ہوتے ہیں، یہ گھروں میں میں نے دیکھا ہے. وہ جو بغیر داڑھی والا جو لبرل ہے وہ خوب خدمتیں کر رہا ہوگا، اور یہ صرف نصیحتوں پہ چلا رہا ہوگا، بہن کو پردہ نہیں کرتی ہے، اور یہ بھائی تو داڑھی نہیں رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، بے شرم آدمی ہے، اماں تم جو ہے یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی، ابا تم یہ نہیں کرتے. بھائی صاحب آپ کو جو شریعت کہتی ہے پہلے آپ تو وہ پورا کر لو. آپ کو شریعت کہہ رہی ہے تمہاری بہن ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کے تم نے زندگی بھر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تمہاری ہے. یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، ان کو نہیں کام کرنے دینا، ان کے کام سارے تم نے کرنے ہیں. وہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ صرف دوسروں کے لیے نصیحت نہیں ہے، یہ باقاعدہ اپنے اوپر پہلے اپلائی کر رہا ہے. جتنے پیغمبر ہیں نا ان سب نے کیا دعوتیں دی ہیں، ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، دیکھو میں تمہیں جن باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں میں کبھی اس کی مخالفت نہیں کروں گا. آپ ماں باپ کی بڑھ چڑھ کے زیادہ خدمت کرو. ہمارے ایک دوست تھے، مسالہ چڑھ گیا، ماشاءاللہ دیندار بن گئے. اب گھر میں جا کے کبھی ابا کو سمجھا رہے ہیں، کبھی اماں کو سمجھا رہے ہیں، کبھی کسی کو سمجھا رہے ہیں، کبھی کسی کو سمجھا رہے ہیں، تو وہ رزلٹ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا یار ایک بچہ دیندار ہے، وہ گھر میں ٹینشن بنا ہوا ہے، باقی سارے آرام سے عزت دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، یہ نصیحت کے علاوہ اس کا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں. بھائی آپ حکومت وہاں نافذ کرو جو جہاں سربراہ آپ ہو، اپنا جب گھر ہوگا، اپنی بیوی اپنے بچے ہوں گے، وہاں آپ جیسے چاہو حکومت نافذ کرو. اپنے ماں باپ کے سامنے تو آپ بھائی چھوٹے بن کے رہو، کیوں زبان چلاتے ہیں ان کے سامنے، وہ نصیحتیں کیوں کرتے؟ کیونکہ دیندار آدمی کو حق اور باطل کا پتہ چل جاتا ہے نا، تو چھپ رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو یہ اپنے پروگرام صحیح اور غلط کے پیش کرتا رہتا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ جو ہے کیا نام ہے. تو اب آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ٹک ٹاکر ہے، کوئی خاتون بے پردہ ہے، آپ چپ کر کے بیٹھے رہو، آپ سے پوچھ کے وہ بے پردہ نہیں بنی، جا کے فتوے لگاتے رہیں گے، یہ کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی. وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی ان کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کبھی بھی آ کے ٹکر ماریں گے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اچھا سلوک کرو، آپ محبت سے پیش آؤ، آپ کے اخلاق محبت سے متاثر ہو کے آ گئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو آپ کوئی تھانے کے ایس ایچ او نہیں ہو. تو لالچ کو اپنے اندر سے ختم کرو. دوسرے کی طرف سے دین کے لیے بھی جب کچھ پیسے مانگتے ہو نا کسی سے، تو استغنا کے ساتھ کہ بھئی آپ کی ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارے دینی حلقوں میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں میں بہت امیج خراب ہوتا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ لالچی ہوتے ہیں. میں نے ساتھ کیا ہوا ہے کینیڈا میں، ہر بیان پہ پیسے لگے ہوئے تھے، ٹکٹ بٹ رہے تھے، تقریریں کر کر کے تھک گیا. بھائی میں میرے فری میں بیان ہے، بھائی میرے فری میں بیان ہے، بھائی میرے فری میں بیان ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. پیسے آتے ہیں، کتنے اسکالر کروڑ پتی بن چکے ہیں، بنے حلال پیسوں سے بنے، ہمیں ان پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن استغنا کے ساتھ. اور استغنا جب تک پیدا نہیں ہوتا جب تک آپ دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھو. السلام علیکم. اچھا یہ سوال جواب سے پہلے، آج کے بیان جو میں نے کیا نا اس کو پانچ منٹ میں تھوڑا سا اس کا جو خلاصہ ہے، جو مقصد تھا میرا بتانے کا، وہ میں آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. دیکھو اللہ تعالیٰ کو نا استغنا بہت پسند ہے. خودداری کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، خوددار لوگ اپنی ضرورت دوسروں کو نہیں بتاتے، جو اللہ نے دیا اسی پہ اعتماد کرتے ہیں، اسی پہ گزارا چلاتے ہیں. خودداری اللہ کو بہت پسند ہے، تھوڑا ہو اس پہ انسان گزارا کر لے. اور یہ خودداری جب تک نہیں آتی جب تک کہ کم پہ گزارا کرنے کی عادت نہ پڑے، کم پہ گزارا کرنے کی عادت نہ پڑے. تو جتنا اللہ نے دیا ہے نا اس کو بہت سمجھو، کبھی بھی یہ نہ کہو اللہ نے کم دیا ہے، ہمیشہ یہ سمجھو جتنا دیا ہے میری ضرورت اتنی نہیں. جیسے میں نے بتایا نا ابھی، وہ تو خیر مذاق تھا کہ میری ضرورت تو ایک جے ڈاٹ بھی نہیں تھی، اللہ نے کتنے جے ڈاٹ دے دیے، ڈبل جے ڈبل ڈاٹ دے دیے. تو یہ تو خیر ایک مذاق کر رہا ہوں میں. ہر شخص کو اللہ نے اس کی ضرورتوں سے کئی گنا زیادہ دیا ہے. ہم ہمیشہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسروں سے، تو پھر ہم دائیں بائیں سے گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے بھی آ جائے، وہاں سے بھی آ جائے، وہاں سے بھی آ جائے. تو وائٹ کالر پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ وائٹ کالر بھائی کوئی آپ کے دامن پہ داغ نہیں ہونا چاہیے، بھیک کا، لالچ کا. कहीं ऐसा ना हो कि आप गुजर रहे हो, लोग उंगलियां उठा रहे हो कि यार ये बंदा लालची है, यार ये बंदा जो है पैसे लेके खा जाता है। आज एक साहब आए कि मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ चुका है, कोई मदद करें। मैंने कहा भाई कर्जा क्यों चढ़ाया आपने अपने ऊपर इतना? बड़े आराम से कह देते हम पे इतना कर्जा चढ़ गया, चढ़ाया क्यों आपने, क्या हो गया था? कह रहे असल में वो पता नहीं क्या था, फलाना था ढिमकाना था। तो क्यों था भाई, आपने क्यों लोगों से पैसे लिए? भूख से मर रहे हो तो एक समझ में आता है, कोई खुदा ना खास्ता कोई कैंसर हो गया तो गवर्नमेंट में इलाज कराओ, गवर्नमेंट के कैंसर हॉस्पिटल में इलाज फ्री होते हैं। तो फिर भी अगर कोई मसला हो तो फिर समझ में आता है कि यार जो है कि भाई जेन्युइन मसला है, वरना नॉर्मली लोगों के मसले मसले नहीं होते हैं, उन्होंने बनाए हुए होते हैं मसले। दो टाइम की रोटी मिल रही है, और ये जो डॉक्टर लोग बताते हैं ना फल खाना जरूरी है और वो ये जो बादाम पिस्ते खाना जरूरी है और देसी घी खाना जरूरी है, ये सब मालदारों के चोचले हैं। खाना अच्छी बात है खाएं, लेकिन पैसा हो नहीं है तो कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा है, मैं तो जो कहता हूं ना अच्छा खाओ इसलिए कहता हूं कि पैसा है फिर भी नहीं खा रहे होते, ये फिर नाशुक्री है। लेकिन पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं खाओ, सूखी रोटी भी कावे में डबो डबो के खाओगे इतने पावरफुल होगे। मेडिकल साइंस आखिर नहीं है, खूब समझ लो। बहुत सारी चीजें कुदरत ऐसी चला रही होती है आदमी की अकल हैरान होती है। अब डॉक्टर सारे मुत्तफिक हैं मीठा कम खाओ, लेकिन हमने देखे हैं 100-100 साल वाले भी मीठे खा खा के। हालांकि तहकीक तो डॉक्टर ही की सही है, लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत दिखा रहा होता है भाई। इतने लोग हैं वो खाते ही मिठाई है, 100-100 साल जीते कुछ भी नहीं होता उनको। तो जब अल्लाह ने पैसा नहीं दिया तो फिर ये ना देखो यार मेरे लिए तो ये भी जरूरी है, मेरे लिए तो ये भी जरूरी है। ना ना ना, आपके लिए सिर्फ वो जरूरी है जिसकी आपकी जेब आपको इजाजत देती है। जिसकी आपकी जेब आपको इजाजत नहीं देती वो आपके लिए जरूरी है ही नहीं। मैंने अपने बारे में वसीयत की हुई है कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, अल्लाह ना करे, तो मैंने वसीयत की हुई है जो आगा खान मुझे लेके जाएगा तो खर्चा खुद उठाएगा फिर वो सारा इलाज का। मुझे गवर्नमेंट के सीधे साधे जनरल किसी हॉस्पिटल में ले जाना। मैं अपने टेस्ट जब भी कोई डॉक्टर लिख के देता है ना टेस्ट, वो मैं आगा खान लैब से ही कराता हूं, क्योंकि मेरी जेब इजाजत दे रही होती है, आगा खान लैब से कराता हूं। जैसे कुछ टेस्ट होते हैं 40 साल के बाद डॉक्टर कहते हैं हर शख्स को साल में एक दफा करा लेने चाहिए, जैसे लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट है, आपके कोलेस्ट्रॉल हिस्ट्री सामने आ जाती है, शुगर का टेस्ट है, पता चल जाता है शुगर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ये 2-4 टेस्ट ऐसे हैं कि इन पे इतना खर्चा नहीं होता, लेकिन शुरू में ही पता चल जाता है कि आप बीमारी की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो लेकिन फिर भी साल में एक दफा क्या करना चाहिए, करा लेना चाहिए। और खानदानी रिपोर्टर से वो भी नहीं होना चाहिए, खुशफहमी में बहुत से रिपोर्टर की खानदानी, बहुत से लोगों की खानदानी रिपोर्टें होती है और बैठे बैठे माइकल जैक्सन की जैसी रिपोर्ट किसी की हो ही नहीं सकती। रात को सोया सुबह पुलिस से भी नहीं उठा फिर वो। लेकिन हम असबाब के मुकल्लफ हैं तो मैं टेस्ट करा लेता हूं। आप लोगों को भी मशवरा दे रहा हूं कि जो 40 साल से ऊपर के हो गए हैं वो अपना शुगर टेस्ट करवाएं और मोटे मोटे बेसिक टेस्ट बीपी वगैरह चेक करते रहा करें, क्योंकि इस वक्त बीमारियां शुरू हो जाती हैं आजकल, तो उससे इंसान को पता चलता है कि मैंने क्या परहेज करना है। तो मेरा कोई मीठे से परहेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मीठा कम खाता हूं और वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने वसीयत की हुई है अच्छा आगा खान से इसलिए कि भाई जब पैसे हैं अल्लाह ने दिए हैं तो ऐसी लैब से टेस्ट करवाओ जो खानदानी हो, यकीनी 100% पता हो कि भाई ये खानदानी रिपोर्ट है। लेकिन इतना मैं मालदार नहीं हूं कि कोई बीमारी हो आगा खान में इलाज बर्दाश्त कर लूं। वो बहुत ज्यादा फिर तो वो ठक 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 क्या चल रहे होते हैं वहां, तो ऐसे जिसके पास दरख्तों पर नोट लगे हो वो तो अफोर्ड कर सकता है। तो पैसा अल्लाह ने हमें दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, सब घर वो चला रहे हैं, लेकिन भाई इसलिए थोड़ी दिया कि बीमारियों पे हम आगा खान में जो करोड़पति लोग हैं वो इलाज कराएं आगा खान में। अब होता यह है कि मशहूर शख्सियात के साथ कोई हादसा हो गया, खुदा ना खास्ता कोई हमला हो गया, उठा के फौरन आगा खान में लेके चले जाते हैं। तो आप जो भी मुझे लेके जाएगा तो मेरा ये क्लिप चला देना, उसको पकड़ के वहां बिठाना, खर्चा तेरा बाप करेगा, जितना बिल बनेगा वो कौन देगा, वो तेरा बाप देगा। भाई जायदादें बिक जाती हैं, दिवालिया निकल जाता है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। इलाज इतना महंगा है, जो स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल हैं इतना महंगा इलाज है। तो इसलिए मैंने तो वसीयत की हुई है भाई मैं बीमार अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई मसला हो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लेके घुसेड़ दो मुझे वहां जाके। जब मैं होश में आऊंगा, جب میں دیکھوں گا کہ کتنا خرچہ آ رہا ہے تو پھر میں خود فیصلہ کروں گا کہ مجھے آ خان لے جاؤ کہ نہیں لے کے جاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ یہ سب چیزیں لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں, پیسوں کے معاملات میں لوگ کلیئر نہیں ہوتے. تو آپ دوسرے کے مشورے پہ نہیں, آپ دوسروں کو ایسے مشورے نہ دیں کہ جس میں اس کا اتنا پیسہ خرچ ہو جائے. تو مشورہ دینا تو پھر پیسہ بھی خود ہی خرچ کر لو, ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ جیسی کوئی, اللہ نہ کرے انشاءاللہ نہیں ہوگا, لیکن اگر کچھ ہوتا ہے سیدھا سیدھا یہ گورنمنٹ کے ہسپتال ہے. میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ, میرا بچہ اوپر سے گرا تو سر میں چوٹ آئی تو الٹیاں لگ گئیں, ڈاکٹر نے فوراً کا اس کا دماغ کا اسکین کرتے ہیں, سی ٹی اسکین کرو دماغ کا. تو مجھے اس وقت ہسپتالوں کا تو کچھ پتا ہی نہیں تھا. میں نے دوست سے کہا بچے کا سی ٹی اسکین کرانا, وہ کمبخت آغا خان لے کے جانے لگا مجھے. تو میں نے کہا بھائی کوئی سستا ہاسپٹل لے کے جاؤ. نہیں, آغا خان میں ایک نمبر ہوتا ہے, آغا خان میں ایک نمبر ہوتا ہے. اب میں بھکاری بن کے یہ تو نہیں کہوں گا کہ یار میں افورڈ نہیں کر سکتا, یہ بھی میں نہیں کہوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے اگر ہو سکتا ہے وہ کہتے چلو پیسے میں دے دوں گا, یہ بھی مجھے نہیں اچھا لگ رہا. میں کیوں کسی سے بھیک مانگوں بھائی, میں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤں نا, تو کیوں پیسے دے دے گا بھائی میرے؟ اور اگر تو نے دینے ہیں تو پھر یہ میرے کہنے سے نہ بتاؤ, آپ خود سے پھوٹو منہ سے کہ آ خان جائے گا اور خرچہ میں کروں گا اس کا, وہ خود بولے. تو میں تو نہیں بولوں گا, یہ تو ذلت کی بات ہے میرے لیے, تو موت کی بات ہے کہ میں اپنے منہ سے کسی کو بولوں کہ بھائی میں اتنا پیسے نہیں برداشت کر سکتا کہ آ خان. تو وہ کہیں گے پھر مولوی صاحب ہیں بےچارے, ہائے 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 اب تو ہمیں دینے پڑیں گے. بھائی ہم کیا بھکاری ہیں یار جو تم سے پیسے لے, اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. تو وہ بچے کو لے کے جا رہے ہیں آ خان. میں نے کہا آ خان نہیں بھائی, وہ گورنمنٹ کا ہے نا, ادھر سول ہاسپٹل ہے. میں نے کہا نہیں, کہہ رہے نہیں صاحب گورنمنٹ کا نہیں, آ خان میرے دل میں ہے کہ مروائے گا, اس کی الٹیاں رک جائیں گی میری الٹیاں شروع ہو جائیں گی, اس کی تو رک جائیں گی. اب میں بول بھی نہیں رہا کہ بھائی, کیونکہ میں اگر بولوں گا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تو آگے سے جواب کیا آئے گا, مفتی صاحب ہم چندہ کر لیں گے, ہم پیسے دے دیں گے. نہیں بھائی, ہم نے بچے اپنے خرچے پہ پیدا کیے, چندوں پہ ہم نے بچوں کو نہیں پالنا. یہ بہت بری حرکت ہے. میں آپ کو واقعات شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے. اپنی حاجت کبھی کسی کے سامنے نہ صراحتن رکھو نہ اشارتن رکھو. بعض لوگ منہ سے نہیں بول رہے ہوتے, اشارے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیب سے کچھ نکل جائے, ایک دم بولیں گے نہیں یار میں کہاں, میں غریب, میں غریب, میں کہاں آغا خان کا علاج کر سکتا ہوں. تو کہے گا چلو میں دے دیتا ہوں. نہیں 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 نہیں, آپ اوپر اوپر سے نا, نہیں 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 نہیں, دیکھیں بس اب غربت ہے, برداشت کرنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا. بس لمبی سانس لیں گے, بس قدرت کو ہمارے ساتھ یہی منظور ہے. مولویوں کی کہاں بےچاروں کی آمدن ہوتی ہے. تو یہ جو کر رہا ہے نا, یہ بھی بھکاری ہی ہے. ہمارے حضرت نے ایک بات سکھائی ہے, سر اٹھا کے جیو, جیب میں تھیلا بھی نہ ہو, بولو ہم ہی بادشاہ ہیں, ٹھیک ہے نا, کیا ہے ہم بادشاہ. تو اس لیے میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ابے سول ہاسپٹل قریب ہے, ادھر لے کے جائے اس کو یار. اس نے کہا نہیں نہیں آنکھ. میں نے کہا بھائی یہ قریب پڑے گا, یہ گورنمنٹ کا میرے جاننے والا ہے, وہاں پہ میرا جاننے والا ہے, جھوٹ بولا میں نے. تو اس لیے کہ جھوٹ اس لیے بھی نہیں ہے کہ تعویل ہے کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں جاننے والا تو ہوتا ہی ہے. تو ہم لے گئے اس کو, وہی 50 روپے میں کام ہو گیا جو وہاں پتہ نہیں لاکھ روپے میں یا 50,000 میں ہوتا. 50 روپے کی پرچی بنی, اسٹوڈیو والے کو بالکل فٹ فاٹ ہے, الٹیاں پھر بھی نہیں رک رہی تھی اس کی. میں نے کہا فٹ فاٹ ہو گئے بھی کم وقت الٹیاں کر رہا ہے. خیر وہ گریوینیٹ وغیرہ دیا تو صحیح ہو گیا. تو کبھی بھی اپنی حاجت لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو. ایک صاحب نے کہا کہ میرا وہ علاج کا خرچہ اتنا ہے, یہ ہے فلانا اتنا خرچہ آ رہا ہے. میں نے کہا آپ گورنمنٹ ہسپتال میں, ان کو پتا تھا لوگ مجھے زکات دیتے ہیں غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ یار میرا یہ مسئلہ ہے وہ ہاسپٹل میں. میں پوری بات اس سے نہیں کر رہا کہ کسی کی بے عزتی نہ ہو نا. تو میں نے کہا جب آپ مجھ سے کیوں پیسے مانگ رہے ہو, کہہ رہے ہیں یار آپ کو دیے بعض لوگوں نے مجھے پتا ہے تو میری یہ ضرورت ہے, اور پوری وہ رپورٹ بھیج دی نا, وہ واقعی جینین کیس تھا, ان کو ضرورت تھی. میں نے کہا ضرورت کہا لیے کہ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کراؤ, پھر ہی پھکڑ کا ہو جائے گا. کہتے نہیں آپ کو پتا ہے علاج کا معیار اچھا نہیں ہے گورنمنٹ میں. میں نے کہا اگر جب جیب میں پیسے نہیں ہو نا تو معیار میں آپ معیار وہ چاہیے جو ڈیفینس اور کلفٹن کے لوگوں کا ہوتا ہے. رہتے تم پٹیل پاڑا میں ہو تو جب ہر چیز میں معیار گرا ہوا ہے تو علاج میں بھی معیار گرا لو. میں نے کہا وہ اتنے راکٹ سائنس کی اس میں ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا میں ہوتا نا اگر, اور میرے مالی حالات ایسے ہوتے, میں بھی اسی ہسپتال میں علاج کراتا جس کا آپ کو بول رہا ہوں. ایسے معیار کو دیکھتے جاؤ تو پھر آ خان سے آگے پھر امریکہ ہے, फिर तो आपको कनाडा जाना चाहिए सर, थोड़ा निकल गया ना आप सीधा टिकट कटा के जापान पहुंचो, क्योंकि वो जो आपको करेंगे ना वो तो ऐसी कटिंग करेंगे कि आप फोड़े पे से मोहब्बत हो जाएगी आपको यार क्या फोड़ा काटा है इन्होंने। तो इंतहा तो कोई है ही नहीं मेरे भाई, आगे से आगे निकलोगे तो कोई इंतहा नहीं है, जितनी जेब इजाजत दे रही है बस हमारी जरूरत वही है। ये गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं ये ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। एक डॉक्टर यहां बैठते थे पेट के स्पेशलिस्ट, 3-4 साल पहले ना मुझे पेट की बीमारी हो गई, ठीक ही नहीं होके दे रहा, मैं इधर गया, इधर फीस उनकी शायद होगी 1,000 रुपए या 2,000 या 3,000 कुछ ऐसे फीस थी। तो एक दिन रश था तो उन्होंने कहा कि मैं वहां बैठता हूं उधर आ जाना, मैं वहां चला गया तो उधर 500 रुपए फीस है, वो गरीबों का इलाका था, डिफेंस में बैठो तो वो 25,000 फीस होगी उनकी। सेम डॉक्टर मेडिसिन भी सेम, लोकेशन चेंज होने से क्या हो रहा है, लेकिन गरीब आदमी कहेगा अब डिफेंस के डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, वो फिर ज़कात मांगेगा मुझसे साहब, वो डिफेंस में एक डॉक्टर ने बड़ा अच्छा इलाज, भाई साहब वही डॉक्टर गंदे नाले पे बैठेगा तो बल्कि 50 रुपए में इलाज करेगा आपका। तो जितनी औकात है मेरे भाई अपनी औकात के हिसाब से इंसान चले। आज एक साहब आए दूसरी शादी करना चाहते हैं, कहने लगे पैसे ही नहीं है शादी करने का, मेरा इरादा है दूसरी। तो उनका ख्याल था मैं रो पड़ूंगा गले लग के, हाँ हाँ पैसे ही नहीं है शादी का इरादा, ये ले मेरी तरफ से पैसे ले। तो मैंने कहा भाई गरीब से कर लो, तो अब चुप से हो गए, वो अभी शायद बयान में बैठे हुए भी हों, चुप से हो गए बिल्कुल एकदम। भाई जितने पैसे हैं उस हिसाब से कर लो, गरीब लड़की के हकूक कम होते हैं, क्योंकि उसको आप अगर अंडों का सालन भी किसी दिन खिला लिया ना आपने, वो कहेगी माशाल्लाह मेरे घर में तो ये भी मुयसर नहीं था। तो अपनी चादर देख के पांव फैलाओ, और जब ख्याल आए कि दुनिया कहां से कहां जा रही है और मैं जनाब अपनी चादर देख के पांव फैलाऊं मैं तो पीछे रह जाऊंगा, कोई नहीं पीछे रह जाओगे मेरे भाई, मर मरा के ना सब बकवास है, सब खत्म हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा खत्म। तो कब्रिस्तान जाके देख लिया करो, बोला भी इधर ही आना है थोड़े दिनों में। और फिर ये भी तो देखो जो बड़े डॉक्टरों से या बड़े अस्पतालों में इलाज कराते हैं उनकी उम्रें कितनी है, उनकी बल्कि डॉक्टर की उम्र और मरीज की उम्र सेम ही होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि डॉक्टर ज्यादा जिंदा रह लेते हो और हम लोग कम जिंदा रह लेते हो। अब मेरी उम्र के जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं जो मेरी उम्र के हैं, बहुत से डॉक्टर मुझसे सेहत में कम है, हालांकि हम डॉक्टर नहीं है। तो ये कुदरत की तरफ से है, इसलिए जितनी आपकी जेब इजाजत दे रही है सर उठा के जियो, बोलो हमें जरूरत नहीं। कोई पूछे कैसे हालात, बहुत अच्छे हालात भाई, कोई जरूरत तो नहीं है, नहीं भाई तू बता तुझे कोई जरूरत है या नहीं, बोल नहीं देना वरना मांगेगा वो। तो इसलिए मेरे भाई ये पैदा करो, अपने चेहरों पे रौनक लेकर आओ, ये हर वक्त जो लगता है ना जैसे बेरोजगारी के डसे हुए हो, ये अच्छा नहीं है। तो अल्लाह को खुश आदमी पसंद है, गम सिर्फ अल्लाह चाहते हैं एक लगाओ वो आखिरत का गम, इसके अलावा कोई गम फुलतरू की तरह चिपकाओ नहीं अपने साथ, ये भी नहीं हो रहा है ये भी नहीं हो रहा है फलाना नहीं हो रहा है ढिमकाना नहीं हो रहा, वो समझते ना अल्लाह खुश होता है और पब्लिक भी खुश नहीं होती ऐसे आदमी को देख के, कहते हैं जब भी आओ ऐसा लगता है रो रहा है, ये शक्ल ऐसी बन जाती है रोने वाली। तो खुश मिजाज लोग सबको पसंद होते हैं। बेगम साहिबा को भी चाहिए घर में, कुछ खवातीन भी बयान सुन रही है, शोहर के सामने ऐसे रो, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, आप बहुत अच्छे मियां हो, बहुत खिला रहे हो पिला रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह, हर वक्त मियां को ये भी नहीं किया आज ये भी नहीं किया, भाई जो काम कर दिए वो दिखाओ, आपने ये भी कर दिया ये भी, ये वाला रह गया था दो अंडे लाना भूल गए थे ये भी लेते आइएगा। तो औरत अपने शौहर के सामने हर वक्त मनफी बातें, शौहर बीवी के सामने हर वक्त उल्टी बातें, तुम ऐसी हो तुम ऐसी हो, तुम्हारे अंदर ये खराबी, तुम्हारे हर आदमी नेगेटिव चीजों को हाईलाइट कर रहा है और नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहा है, तो खुशियां कहां से मिलेंगी मेरे भाई, खुशियां कहां मिलेंगी, गम ही गम होंगे सोसाइटी में। हमारे हजरत बहुत मालदार थे, बहुत मालदार, हम तो तलबा थे, हमारी जेब में तो ढेला नहीं होता था, लस्सी के पैसे होते थे वो मैं जाके पी के आ जाता था, लेकिन हमें अपने शेख को देख के कभी दौलत की हवस पैदा नहीं हुई, क्यों यार हजरत की घड़ी उस वक्त कितनी महंगी घड़ी पहनते थे वो, और गाड़ी तो शहजादों वाली गाड़ी रखी हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें उनको देख के कभी हवस नहीं होती थी, और कभी ये भी नहीं होता था हजरत आपके पास इतने पैसे हैं, मेरे पास आज लस्सी के पैसे खत्म हो गए हैं काइंडली, हमें पता था ये कुफर है हजरत के यहां, हजरत की नजर में ये क्या है कुफर, कोई बात नहीं गरीब हो तो गरीब हो, बस गरीबों में गुर्बत में इंजॉय करो। तो हजरत तो हमें दिखाते भी थे बार दफा, ये ऐसे फरमाते घड़ी पता है कितने की है, उस जमाने में 60,000 की, نہیں آئی سمجھ میں. 1980 میں حضرت نے خریدی تھی, کتنے کی؟ یہ نہیں ہے کہ چوری ہو جائے, یہ تو 5000 کی ہے. 60,000 کی گھڑی خریدی تھی, پلاٹینم کی گھڑی تھی وہ, اور ٹائم کی ایکوریسی اور سوبر تھی, ایسی نہیں کہ اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہوں, یہ کچھ نہیں. پیسہ دیا تھا اللہ نے, گاڑی شہزادوں والی, اتنی لمبی چوڑی گاڑی روڈ پہ چلتی تھی, پتہ چلتا تھا, اور ہم گاڑی میں حضرت کے بیٹھے بھی. لیکن مجال ہے, ہم نے حضرت سے کبھی کہا حضرت گاڑیوں میں گھوم رہے ہو تھوڑا سا, تو آج بوٹیاں تو مرغی جو پکی ہے اس میں گوشت تھوڑا زیادہ ڈلوا دیتے, صحیح ہے نا؟ کچھ بھی نہیں, کیونکہ ہمیں تربیت ایسی کی تھی کہ بھائی دوسرے کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو, تو آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو یہی سمجھو, اللہ نے مجھے جتنا دیا اتنا کسی کو بھی نہیں دیا. ایک واقعہ جلدی سے سنا دیتا ہوں تاکہ یہ اور اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا, اس کو ہو گیا کسی لڑکی سے عشق. آپ کہہ سکتے ہو مدرسے میں عشق کہاں سے چڑھ گیا, پہلے تو نہ فیس بک نہ ٹک ٹاک, وہ کہیں گیا ہوگا کہیں, یعنی مدرسے کے اندر کوئی لڑکی نہیں تھی, باہر کسی لڑکی سے عشق ہو گیا اس کو, اور گھننا اتنا تھا, اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا, پرانا واقعہ ہو گیا. گھننا اتنا تھا کہ لڑکی کے بھائی کا نمبر نکال لیا اس نے, لڑکی کے بھائی کا کانٹیکٹ نمبر کسی طریقے سے. اچھا وہ دور پی ٹی سی ایل کا دور تھا, موبائل فون ابھی اس وقت اتنے عام ہوئے نہیں تھے. خیر جی, نمبر شمبر نکال کے گھر کا لڑکی کے بھائی سے رابطہ کیا اور وغیرہ وغیرہ, اب دونوں کے نا لڑکا لڑکی کی پرچی بازی شروع. پہلے پرچیوں پہ عشق معاشقے ہوتے تھے, پورا لکھ کے دینا پڑتا تھا باقاعدہ. تو وہ کہتے ہیں نا لیلا مجنو اس دور میں آ گئے, انہوں نے کہا بھائی اب ہم کبوتروں سے ہی دوبارہ کرتے ہیں, کبوتر ہی سے, یہ موبائل میں وہ مزہ نہیں ہے جو کبوتر گیری میں ہوتا تھا. تو ایک دن لیلا نے مجنو کو لیٹر بھیجا, کبوتر لے کے آیا, خالی لیٹر تھا. تو اس نے کبوتر پہ لکھ کے بھیجا یہ کیا ہے, اس نے جواب نہیں, یہ مس کال تھی یہ. تو اب اس طالب علم نے کیا کیا, اس کو ہو گیا کہیں معاشقہ, ینگ لڑکا تھا بالکل 22-23 سال کا. خیر جی معاشقہ ہو گیا, لڑکی بھی راضی, لڑکی کے گھر والے بھی راضی, کوئی ہوگا آنکھ مٹکا, اللہ معاف فرمائے, نوجوان آدمی تھا, خیر غلط تھا, غلط چیز کو صحیح نہیں کہنا چاہیے, لیکن بہرحال وہ ایسا آنکھ مٹکا ہوا, لڑکا لڑکی دونوں راضی, لڑکی کے گھر والے بھی راضی ہو گئے. لیکن لڑکی کے گھر والے تھے مالدار, طالب علم تھا غریب, ان کے اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا. اب اس کو چاہیے تھا روکھڑا. کیا چاہیے تھا؟ روکھڑا. یا تو ہوتا ہے کوئی آدمی قرض لے لیتا ہے کہ بھائی ابھی میرے پیسے, ابھی کمیٹی کھلنے والی اگلے مہینے, شادی آج آ گئی تو ایک مہینے کے لیے ادھار دے دو, وہ تو دوستی یاری میں چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی کوئی سورس آف انکم تو تھی نہیں کہ قرض لے لوں واپس لوٹا دوں, کچھ بھی نہیں. اس نے ایک سیٹھ سے, ہمارے مدرسے میں عالم بھی تھے سیٹھ بھی تھے بڑے مالدار, ان سے بات کی جا کے, جی ایکچولی میری شادی ہونے والی ہے, پیسے ویسے نہیں, اتنی مشکل سے لڑکی راضی ہوئی ہے, آپ ذرا میرے لیے پیسوں کا انتظام کر دو, کچھ پیسے ویسے نہیں میرے پاس, اتنا مہر دینا ہے, ایک گھر بھر لینا ہے, رینٹ لینا ہے, فلانا لینا ہے, ڈمکانا لینا ہے. اچھا حضرت کو اس کے معاشقے کا پتہ چل گیا تھا پہلے ہی, حضرت نے اس کو بلا کے سمجھایا, دیکھو یہ نامناسب ہے, طالب علم پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. وہ کہتا تھا بس میں مجبور ہو گیا ہوں, دو تین دفعہ کئی بار حضرت نے اس کو یہ بات سمجھائی, لیکن حضرت برداشت کر رہے تھے نا کہ نوجوان ہے, آرام آرام سے اس کو انسان کا بچہ بنائیں گے, بھائی تربیت کے لیے آیا ہے نا, اس لیے تھوڑی آیا ہے کہ وہ تو پھر کوئی حرام کام تو نہیں کر رہا, بہرحال جا نکاح کی طرف ہی رہے. تو حضرت بہت غصے میں تھے اس سے نا کہ یار تم کیا حرکت کر رہے ہو یہ, لیکن برداشت کر رہے تھے. جب حضرت کو پتا چلا نا کہ اس نے پیسے مانگے ہیں کسی سے, اسی وقت کے کاؤٹ کیا اس کو, بولا برداشت, کہ تمہاری اوقات نہیں ہے اتنی اونچی جگہ شادی کرنے کی تو مت کرو بھائی, عشق معاشقہ بھی کرنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ کے کرو نا, کیا خیال ہے؟ تم رہتے گندے نالے پہ ہو اور ڈیفنس کی کسی شہزادی پہ تم عاشق ہو گئے, اور اب ادھر اسے بھیک مانگتے پھر رہے ہو کہ یار میں نے ایکچولی, اور زکاتوں کی بھی مانگتے پھر رہے ہو, اور یہ تو بھائی یہ تو ہوس ہے, ایسے تو کسی کو بھی بیٹھے بیٹھے عشق ہو جائے. وہ ایک چوہا نے ہتھنی کو پرپوزل بھیجا, چوہا تھا ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے نا, اس کو پرپوز کیا نا شادی کے لیے. تو ہتھنی کو آ گیا غصہ, کیا بے یار, ہتھنی نے بولا بے غیرت تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنا قد دیکھ, کلر دیکھ اپنا, اور پرسنالٹی دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی مجھے پرپوز کر رہا ہے. تو چوہے نے بولا ان سب باتوں کو چھوڑ, کانفیڈینس دیکھ تو میرا, کانفیڈینس دیکھ. تو اس لڑکے کے پاس بھی کانفیڈینس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. حضرت کو غصہ آیا کہ اب بھکاری پن کیوں شروع کر دیا. تو حضرت نے ہم سب کو بلا کے کہا کہ اس کا یہ جرم جو غیر اخلاقی حرکت تھی یہ میں نے برداشت کر لی, لیکن یہ جو بھکاری پن دکھایا ہے نا یہ قابل برداشت نہیں, اس کو نکال دیا مدرسے سے. وہ اتنا رویا ہے, اتنا رویا ہے, دروازے پہ پڑ گیا تین دن. حضرت نے معاف نہیں کیا, فرمایا یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ سر جھکانا. اور ضرورت کیا, اپنے معشوقہ چاہیے, اپنی شادی بھی انسان کی ضرورت ہے, لیکن ہوس ہے نا, یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہے نہیں وہاں کا, اور آپ ستاروں پر کمندے ڈالنے کے لیے لوگوں سے کیا مانگ رہے ہو, پیسے مانگ رہے ہو. یہ بیماری آج ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہو گئی ہے, دینداروں میں بھی, کیونکہ اس کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا. نماز چھوڑنے کو جرم سمجھا جاتا ہے, روزہ چھوڑنے کو جرم سمجھا جاتا ہے, استغنا, سر اٹھا کے جینا, بھائی اسلام کے بہت بڑے حکام میں سے ایک حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جو بغیر ضرورت کی, حدیث کا مطلب یہی ہے, بھیک مانگتا ہے نا, قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. بھیک مانگنے والے کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں ہم بھیک تھوڑی مانگتے ہیں, بھائی یہ جو کر رہی بھیک ہی تو ہے, اور کیا ہے, عیاشی کے لیے پیسے لینا, جہاں مجبوری ہو وہاں تو شریعت نے اجازت دی ہے. ہاں توکل کا تقاضا تو یہ کہ وہاں بھی نہ مانگو, لیکن وہ درجہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. لیکن جہاں پیٹ کا مسئلہ ہو, بھوک سے مر رہے ہو, مانگ سکتے ہو آپ. خدا نخواستہ خطرناک بیماری ہو گئی, پیسے نہیں ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پیسے علاج کراؤں گا تو بچ جائے گا مریض, تو وہاں بھی ایک ضرورت سمجھ میں آتی ہے. لیکن شادیاں کرنے کے لیے آپ پیسے مانگنا شروع کر دو یار, اور شادی بھی یہ نہیں کہ چلو آپ کی عمر نکل رہی ہے, اب آپ کو زنا کا خطرہ ہے, تو بھی سمجھ میں آتا ہے. معشوقہ اسٹینڈرڈ آپ کا, سب کو تھوڑی اپنی معشوقائیں مل رہی ہیں, یہ تو بھیک ہی ہے, چاہے کوئی بھی لیبل لگاؤ. تو حضرت نے ایسا نکالا, فرمایا نہیں رکھوں گا, یہ ساری زندگی کے کہاں, اس نے میری محنت برباد کر دی ہے, اتنے سال سے بیان سن رہے, اب تک کتنی بات سمجھ میں نہیں آئی اس کے, تو آگے کیا یہ کرے گا, یہ تو مولوی بنے گا, بھکاری بن کے ساری زندگی لوگوں کے سامنے کشکول لے کے ہاتھ پھیلائے گا. فرمایا ایسے بھکاریوں کو ہم نے مولوی نہیں بنانا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. حضرت کا یہ بھی کہنا تھا, اگر یہ مولوی نہ ہوتا تو رکھ لیتا میں اس کو, کیونکہ بہت سارے دنیا میں فنٹر پڑے ہوئے, ایک اور فنٹر ہو گیا, لیکن مولوی بنے گا. آج اس کی یہ حالت ہے, اپنی معشوقہ کے ہاتھ حصول کے لیے بھیک مانگ رہا ہے, سیٹھ سے پیسے مانگ رہا ہے, تو کل جب یہ مولوی بنے گا تو کیا اعتماد ہے اس کے اوپر کے لوگوں سے, کیا کچھ نہیں مانگے گا یہ. اس لیے ہمیں طرف آنے لگا تھا, رو رہا تھا ایسا گڑ گڑا کے, دروازے پہ بیٹھ گیا تھا مدرسے کے تین دن تک. فرمایا بکواس ہے, اس کو نکالو یہاں سے, کہا کوئی اب اعتماد ختم. فرمایا اعتماد ایک دفعہ ختم ہوتا ہے, بحال ہونے میں صدیاں لگ جاتی ہیں, اس کے ختم منٹوں میں ہوتا ہے, کام ایسا کیوں کیا. تو یہ میں کیوں واقعات آپ سب کو سنا رہا ہوں, ٹوپیوں والوں, داڑیوں والوں, خاص طور پر تمہارے لیے, ٹھیک ہے نا. عزت کے ساتھ جینا سیکھو, ہوٹل میں جایا کرو, فری پھوکٹ میں مت کھایا کرو, داڑھی دکھا کے پیسے دو. ایک حرام خور نے میرے ساتھ یہ بھی کیا پنجاب میں, اب تو جب بھی کوئی ہوٹل میں فری میں کھانا کھلا رہا ہوتا ہے نا, تو میں ہوٹل والے کے کان میں جا کے بول دیتا ہوں کہ میں نے نہیں بولا تھا فری کا کھلاؤ, اس سے پیسے لو. ہوتا کیا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لا رہے ہیں ہوٹل میں, ان کی دعوت ہے, اور ان کے ساتھ 25 چمچوں کی بھی دعوت ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا, دل میں سوچ رہا ہوں یار ماشاءاللہ, دیسی مرغا مکھن میں پکا کے یہ بندہ کھلا رہا ہے, کتنا عظیم انسان ہے یار. میں اسے کہتا ہوں, ارے نہیں نہیں اتنا خرچہ کیوں کرے. نہیں مفتی صاحب, ہم آپ کا بیان سنتے ہیں, اب اتنا تو بنتا ہے نا. اور کمبخت نے ہوٹل سے رابطہ کیا ہوا تھا ہوٹل کے مالک سے, کہ یار مفتی صاحب آ رہے ہیں ان کا تھوڑا اکرام کر دو. کمبخت جب تو نے اسی سے اکرام کروانا ہے تو اسی سے فون کروانا, تو کیوں پھلتر کی طرح چپکا ہوا ہے بیچ میں. یہ ساری بدماشیاں کون کر رہے ہیں, ٹوپی اور داڑھی. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا پنجاب میں, شہر کا نام لوں گا تو اس بغیرت کو پتا چل جائے گا میری بات ہو رہی ہے, حالانکہ پتا ویسے بھی چل جائے گا اس کو انشاءاللہ, کیونکہ بغیرت کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے, میری بات ہو رہی ہے, بغیرتوں کو پتا ہوتا ہے. اس نے کیا کیا, آرڈر دیا پنجاب کے کسی ہوٹل میں, میرا بیان تھا, تو بیان کے بعد کا آپ کو میں دیسی مرغا کھلاؤں گا, اور مکھن کی کڑائی میں نا, مکھن وقت میں پکا ہوگا دیسی مرغا. ہم میں چلو یار دیسی مرغا کون چھوڑتا ہے, ہم نے کہا بیان کے بعد بھوک بھی بہت ٹائٹ لگ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں گیا ہوں تو 20-25 افراد بھی ساتھ میں, میں نے کہا سب سے پے کرنا ہوگا, سب نے بیٹھ کے کھا کے آ گئے, مرغا ورغا یہ وہ, پھر ہوٹل کے مالک نے سیلفیاں ویلفیاں سب کچھ. بعد میں پتا چلا ایک تھیلا اس کمبخت نے نہیں دیا ہے ہوٹل کے مالک کو, اور مالک کو یہ بتایا کہ مفتی صاحب تمہارے ہوٹل میں آنا چاہتے ہیں. اس کو بےچارہ کیسے مانگے گا مفتی صاحب سے پیسے, اور اس کو کیا پتا تھا کہ ایک کے بجائے 25 پھلترو اور بھی ساتھ میں آئیں گے. تو ان کو ہو سکتا ہے ان کمبختوں کو پتا ہو, یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان کو نہ پتا ہو, وہ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب کی شاید کوئی ولیمہ رہ گیا تھا وہ کر رہے ہیں اب. تو بھائی یہ کتنی بری بات ہے یار. میں جب آیا مجھے پتا چلا کہ یہ سب فری میں تھا. میں نے کہا اس ہوٹل کے مالک کا نمبر تلاش کرو کسی طریقے سے, اس کو میں فون کر کے کہوں کہ بھائی ہم مفت خورے نہیں ہیں, اس کے پیسے میں ابھی بھجواتا ہوں آپ کے پاس. آپ نے اتنا 25 آدمیوں کا دیسی مرغا کا خرچہ کم ہوتا ہے کیا, اور وہ بھی مکھن میں اس کو جو ہے نا پکا کے کھلا رہے ہو تم. تو یہ حرکت بھی کس نے کی تھی؟ داڑھی والے نے. تو میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی داڑھی والے برے ہوتے ہیں, لیکن برے لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں. بہت گھٹیا حرکت ہے, بہت نیچ حرکت ہے. تو استغنا کے ساتھ سر اٹھا کے جیو, نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. میرے جب باہر ملکوں میں سفر ہوئے تو بہت اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں. تو ایک سے ایگریمنٹ ہوا, ہم آپ کو بلائیں گے اور اتنے پیسے ہمارے, اتنے پیسے آپ کے. میں نے کہا نہیں آؤں گا. کسی نے کہا پھر آپ اس ملک میں جا نہیں سکتے. میں نے کہا انڈا ووڈ از دی بیسٹ, نہ جائیں ہم کسی دنیا کے کسی ملک میں. بے حیرتی کے ساتھ دنیا میں گھومنا یہ کون سا کمال ہے. بیٹھے رہو, ہمیں یہاں انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. کوئی کمی ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھائی؟ نہیں جائیں گے امریکہ, نہیں جائیں گے کینیڈا, نہیں جائیں گے جاپان, نہیں جائیں گے سوئٹزرلینڈ. کیا کرنا ہے بھائی؟ یورپ کے جتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی نہیں جائیں گے ہم. نہیں گئے ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بچے ہیں, گھر والے ہیں. صبح مرغی انڈا دیتی ہیں اور وہ انڈا دیسی انڈے کا اپنا مزہ, پھر چوزوں میں بٹھانے کا. ہماری لائف کی یہاں بہت اچھی گزر رہی ہے بھائی. تو اگر عزت کے ساتھ چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں جائیں تو کوئی قیامت. ایک صاحب آئے کہنے لگے وہ زکات سے نا اصل میں ایکچولی میں اپنے بچے کو امریکہ میں یونیورسٹی میں بھیجنا چاہتا ہوں ڈاکٹر بنانے کے لیے, سب زکات کے پیسے چاہیے مجھے, آپ کے تو اتنے جاننے والے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس, تم اپنے بچے کو بھیج رہے ہو ہائی ایجوکیشن کے لیے امریکہ, اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہو. کہہ رہے نہیں, کیا سوسائٹی میں جب ڈاکٹرز اچھے ریلائبل ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ میں نے کہا کر لے گا, آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. کہہ رہے نہیں, یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا سوسائٹی کی, یہ بھی تو ضرورت ہے بچوں کی ایجوکیشن. میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے, اپنے خرچے پہ ہو تو بہت اچھا ہے, نہیں ہو ادھر بٹھاؤ. کہہ رہے پھر میرا بچہ تو نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا ٹماٹر بیچے ریڑی لگائے یہاں پہ, میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کے بچے کو زکات کے پیسوں سے ریڑی دو دلوا سکتا ہوں, اور پہلی دفعہ میں ٹماٹر بھی دلوا سکتا ہوں زکات کے پیسوں سے. پہلی دفعہ میں زکات دوں گا اس کو, ٹماٹر لا کے اس کی ریڑی لگا دوں گا, اس کے بعد اس نے اپنا خرچہ اس ٹماٹر سے نکال لیں. کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ کہنا آسان ہے مفتی صاحب, کر کے دیکھو پتا چلے گا. میں نے کہا کرنا یقیناً مشکل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زکاتوں سے امریکہ میں ایجوکیشن کے لیے جانا شروع کر دو, یہ نہیں ہوتا. تو جب ایک دو دفعہ مشکل لگے گا اس کے بعد مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹماٹر اتنے روپے کلو, ٹھیک ہے نا, اتنے روپے کلو. یہ ٹماٹر والے ڈپریشن میں تھوڑی ہوتے ہیں, یہ زیادہ خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو دنیا کو جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور جو میری گاڑیاں دیکھ کے جو لوگ جل رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مولوی کہتے ہیں پیسہ مت رکھو اور خود گھوم رہے ہوتے ہیں, اصل میں وہ بھی بےچارے حب دنیا کے مریض ہوتے ہیں, جل رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا, واٹس گوئنگ آن. تو دنیا کی محبت جب ختم ہو جاتی ہے تو کسی کا پیسہ دیکھ کے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اور ہو تو خوشی ہوتی ہے. چلو یار ہم اپنے شیخ کو دیکھتے تھے, اتنی اللہ نے دولت دی ان کو, ہمیں تو کوئی جیلیسی نہیں ہوتی تھی. اور ہم دال کھاتے تھے روزانہ مدرسے میں, کیا کھاتے تھے ہم؟ دال, ڈیلی دال. تو ہمیں یہ نہیں تھا کہ اب ہمارے حضرت کی خوراک بہت ٹائٹ تھی, اپنے پیسوں سے تھی نا, مدرسے کے پیسوں سے نہیں تھی, زمینوں کی آمدن آتی تھی, کھاتے تھے. صبح حضرت کا ناشتہ ہوتا تھا دو ہاف فرائی انڈے, ہاف بوائل انڈے, سیب لازمی. جب سیب کا موسم ختم ہوتا ٹورنٹو سے سیب آتے تھے ان کے لیے, اور بادام اور یہ بھنے ہوئے چنے, یہ لازمی ان کی خوراک کا حصہ. پھر شہد, اور پھر رات کو بھی اکثر پروٹین والی چیزیں کھاتے تھے, چکن وغیرہ. اور بہت بہت خاندانی خوراک تھی حضرت کی, اور بڑے اسٹینڈرڈ کی خوراک تھی. ہم کیا کھاتے تھے مدرسے میں؟ ڈیلی دال. ایک دن گوشت بنتا تھا مرغی کا, اس میں بھی ایک دفعہ طلبہ کی بوٹیوں پہ لڑائی ہوئی تو 40 دن کے لیے بوٹیاں بند, کہ خالی شوربہ پڑے گا. حقیقت اب بتاؤ ہمیں غصہ نہیں آئے گا حضرت آپ تو یہ کھا رہے ہو اور ہمیں یہ, تو حضرت فرمایا کیا کہہ رہا تھا, کوئی بات نہیں بھائی, جتنا اللہ نے دیا کھاؤ, تو مجھے جو اللہ نے دیا تو میں اس حساب سے کھاؤں گا, کبھی میرا موڈ ہوا تو تمہیں بھی کھلا دوں گا, کبھی حضرت دعوت بھی کر دیتے تھے. تو یہ مزاج بنایا گیا بھائی, دوسرے کی دولت تو اس کے لیے تمہارے لیے تھوڑی ہے. اب یہ نہیں کہ حضرت کنجوس تھے, نا 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 نا, نا کنجوس نہیں تھے, حضرت صرف خوراک پہ ٹائٹ خرچ کرتے تھے, باقی دولت کی ڈھیر لگے ہوئے ہم نے حضرت کے سامنے دیکھے ہیں. اپنا مہینے کا خرچہ نکالا, سیب انڈے منڈے یہ خرچہ نکالا, سارا فی سبیل اللہ صدقہ. سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ سارا انہوں نے صدقہ کرنا ہے تو اپنے طلبہ کو ہی کھلا دیں, نہ بھائی نہ, تم کو اگر مفت میں مرغوں کی عادت پڑ گئی نا تو ساری زندگی تمہیں مرغا چاہیے, عادتیں تھوڑی خراب کرنی ہے, جو ہے اوقات اس کے حساب سے کھاؤ, تمہاری اوقات دال والی کیا کھاؤ گے تم, دال, یہ سمجھا. اور جو ہمارے یہاں مالدار طلبہ تھے ان کے گھر سے بڑے بڑے کھانے آتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا, واقعات سے واقعات یاد آ رہے ہیں لیکن یہ سارے سبق عام ہو جائیں. ایک میمن طالب علم تھے, وہ بڑے مالدار شیٹ کے بچے, ان کے گھر سے کھانا آتا تھا, وہ کھانے کا جب ٹفن کھلتا تھا نا تو خوشبو ہی سبحان اللہ, ایسی کڑائی مرغیاں اور کیا کیا ہوتا تھا. اب جو ایک دو لالچی طلبہ تھے نا, ان کے جب خوشبو آتی تھی نا ان کو, تو وہ تھوڑا کھسکتے کھسکتے ان کے دسترخوان کے قریب چلے جاتے تھے. اچھا ہمیں حضرت نے سمجھایا ہوا تھا, بھائی یہ اچھا کھا رہا ہے تو کھانے دو, ہم دال کھا رہے ہوتے تھے اور ان کے وہ مرغا ہمارے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تھے, ہمیں ذرا بھی کبھی دل نہیں کیا کہ ایک نوالا ہم یہاں سے پکڑ لیں. بھائی وہ مالدار باپ کا بچہ ہے, کھانے دو یار. اچھا ہم یہ جو دال کھا رہے تھے نا, یہ بھی میں فری میں نہیں کھا رہا تھا, ہمارے والد صاحب پیسے دے رہے تھے کہ بھائی چلو منتھلی دو, لیکن اس اسٹینڈرڈ کے مالدار ہم نہیں تھے جیسے وہ تھے. تو اب کیا ہے کہ وہ مرغا کھا رہے ہیں اسی دسترخوان پہ, ہم نے تو کبھی نوالا بھی نہیں لے رہے کہ بھائی ان کا ہے کھاؤ یار, نہ کبھی لالچ. حضرت نے سمجھا ایسا دیا تھا کہ بھائی جو جس کا ہے اس کو کھانے دو. اب ایک دو نئے نئے طلبہ آئے تو ان کے نا کھسکتے ہوئے نا گننے بن کے دو نوالے یہاں سے لیے. اب وہ بےچارہ مروت میں پوچھ لیتا تھا کہ چلیں آپ کھا لیں, اس نے تو کھا لیا, اب اس کا کھانا ہی آدھا ہو جاتا تھا, یا تو وہ کھانا ڈبل منگوائے. تو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اب مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے, یہ طلبہ دال کھا رہے ہیں, میں یہاں بیٹھ کے مرغا کھا رہا ہوں, تو یا تو میں بھی دال کھاؤں, اب مجھے عادت نہیں ہے, لینڈ لارڈ کا بیٹا دال کی عادت اس کو نہیں ہوتی, یا پھر میں گھر سے زیادہ کھانا منگواؤں. انہوں نے فرمایا قطعاً نہیں, گھر سے آپ کو زیادہ کھانا منگوانے کی اجازت بولو نہیں. یہ ہے تربیت جو آپ کو بتا رہا ہوں. دنیا دار آدمی کیا کہیں گے, بھائی تو مرغا کھا رہا ہے تو سب کو مرغے کھلا, ٹھیک ہے سیٹھ میں یہی جذبہ ہونا چاہیے, لیکن غریب میں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے. غریب میں بھائی تو مرغا کھا رہا ہے, تیری مرغے کی استطاعت ہے, ہماری دال کی استطاعت ہے, ہم دال ہی کو مرغا سمجھ کے کھائیں گے. تو حضرت کے پیش نظر طلبہ کی تربیت کرنا بھی تھی. تو حضرت نے فرمایا آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے, آپ ایک آدمی کا کھانا منگواؤ اور وہی کھاؤ, اور جو آپ کے ساتھ کھانے لگے اس کو صاف منع کر دو, یہ میرے گھر سے آیا آپ کے لیے یہ نہیں آیا, تاکہ ان کو بھکاری پن کی عادت, بولو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. میرے اس کلپ پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ جب غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے تو تمہیں مرغا کھانے کی ضرورت کیا ہے. بھائی دنیا میں اسی طرح مالدار امیر سب اکٹھے ہی رہتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ مالدار اپنے لیے الگ کمرہ بنا کے وہاں چھپ کے کھایا کرے, اور بھائی سب اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. غریب کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے, جتنا اللہ نے تمہیں دیا تم اس کو انجوائے کرو نا, تم اس کے برتن پہ اس کی پلیٹ پہ گھور کے دیکھ کیوں رہے, تو کیوں دیکھ رہے بھائی تو اس کے برتن میں گھور کے. تو ہمیں تو کبھی بھی نہیں ہوا, وہ کئی دفعہ کہتے بھی تھے آپ کھائے, نہیں بھائی آپ کھائے یار آپ کھائے. جب بہت زیادہ کبھی بعض دفعہ وہ خود ہی دعوت کر لیتے تھے, دعوت تو پھر ٹھیک ہے دعوت کرتے تھے, پھر تو پھوڑ پھاڑتے تھے طبیعت سے ہم کہ آج میری طرف سے سب طلبہ کی دعوت ہے, جب دعوت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی وہ اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے سونے کے نوالے کھائے اور آپ کوئلے کھا رہے ہو. تو اگر آپ کے دل میں لالچ آ رہی ہے نا کہ یہ سونے کا نوالا مجھے دے, آپ برے ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. آپ لوگ تربیت کے لیے آتے ہو نا اصلاح کے لیے, تو بھائی اصلاح میں تو پھر یہی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں نہ بگڑ جاؤں. تو کسی کے پیسے پہ نظر مت رکھو, کوئی جہازوں میں گھوم رہا ہے, کوئی ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہے, کوئی سونے کے نوالے کھا رہا ہے, کوئی مرغے پھوڑ رہا ہے, آپ کو جو اللہ نے پان گٹکا دیا ہے نا اسی پہ کیا کرو, وہ لو بہت الگ. ایک غریب کا اور واقعہ سنا دوں, ادھر ہی رہا کرتا تھا پڑوس میں, گنے کا رس بیچتا تھا وہ, اتنی محنت والا آدمی. میں جب نیا نیا یہاں مولانا بن کے آیا تو مولاناؤں کی دعوتیں بہت ہوتی ہیں, ادھر سے دعوت آئی مفتی صاحب آج آپ کی دعوت ہے ہمارے یہاں, نئے نئے ہمیں تجربہ نہیں تھا, ہم چلے جاتے تھے کھا کے نکلے وہاں سے, اس کو بھی لے گیا میں نے کہا چل بھائی تیری بھی دعوت ہے, پھر دوبارہ دعوت. دو تین دن اس نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا, میں نے کہا کیوں, کہہ رہا یار اپنے گھر میں کھاتا ہوا آدمی اچھا لگتا ہے, مجھے اس کا یہ اسٹائل بہت پسند آیا. میں نے کہا غریب آدمی ہے, مجھے پتا ہے گھر میں کیا کھاتا ہے, خیر اپنے خرچے پہ اپنی روٹی سونے گنے والا ہے. میں تو اخلاق اور مروت میں جا رہا تھا نا کہ وہ نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا, لیکن یہ اتنی دعوتیں ہوئی ہیں کہ میں نے اخلاق مروت میں بھی چھوڑ دیا جانا, اخلاق مروت میں بھی, کہ یہ تھوڑی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت دسترخوان پہ ہی بیٹھے رہے. پھر میری تصویریں آنا شروع ہو گئی, آج اس کے یہاں مرغا پھوڑ رہے ہیں مفتی صاحب, آج اس کے یہاں اور ریسے رکھا ہوا ہو تو ایک تو ایسی آئی ہے بکرا سامنے اور میں آستین چڑھا رہا ہوں یوں کر کے جیسے کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ آستین میں اس لیے چڑھا رہا ہوں کہ گندی نہ ہو جائے, وہ دال ہوتی تو بھی میں چڑھاتا آستین. پھر جنہوں نے وہ بکرے کی دعوت کی تھی ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے, کہتے پتہ نہیں کس نے چھپکے بنا لیے. تو اپنے خرچے پہ کھاؤ میرے بھائی, اور اگر کوئی محبت میں آپ کو کھلا رہا ہے آپ کی لالچ کے بغیر تو یہ اللہ کی نعمت ہے, پھر یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن آپ کی نظریں جا رہی ہیں کہ یہ جیب سے کیا نکال رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, اور وہ کیوں نہیں کھلا رہا, اور اس کے یہاں پھوڑ دیا, اس کے پتہ نہیں چل رہا لڑکی والوں کی طرف سے کہ لڑکے والوں کی طرف. تو اس لیے یہ عادتیں اپنے اندر پیدا کرو, اپنے گھر کی سوکھی روٹی, اپنے گھر کا شوربا بیگم کو بھی بتا دو, بیگم بھوک سے مر جائیں گے, ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے, اسی میں گزارا کرنا ہے تو کرو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اسکول مہنگے ہوتے ہیں, اچھی تعلیم ہوتی ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, اس کی ٹینشن لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اب جب میرے بچے اتنے تھے تو ہو سکتا ہے کوئی فیملی پلاننگ والا کہے کہ آپ کے پاس بچے کو جب آغا خان میں سی ٹی اسکین کرانے کے پیسے نہیں تھے تو آپ نے اتنے بچے پیدا کیوں کیے, تمہارا منہ چڑھانے کے لیے پیدا کیے ہم نے تاکہ تم ہم سے یہ اعتراض کرو. بھائی بچے تو پیدا ہوں گے, اب تمہاری طرح تھوڑی ہم, غریب آدمی تو پھر ایک بچہ بھی پیدا نہ کرے, اس کے پاس تو ایک بچے کا بھی آغا خان میں علاج کرانے کا پیسہ نہیں ہوتا. تو بچے تو پیدا ہوئیں گے بھائی, انسان دنیا میں آئیں گے, آپ نے اپنی جیب دیکھ کر ان کو جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. کہ اگر آپ کے پاس اسکول کے پیسے نہیں ہے تو ٹیوٹر لگوا دو, اس کے پیسے بھی نہیں ہے, خود جتنا آتا ہے پڑھا لو, اس کے پیسے بھی نہیں ہے, اس کے تو پیسے لگتے ہی نہیں ہے پیسے, تو کوئی بات نہیں, اللہ پہ توکل کرو, اچھا انسان بنانے کی کوشش کرو, جتنی گنجائش ہے اس کے حساب سے خرچ کرو, جو نہیں ہے اس پہ اللہ پہ توکل کرو. اس طرح آپ کا خاندان بھی, یہ پریوار ہندی کا لفظ ہے لیکن بڑا اچھا لگتا ہے, آپ کا پریوار بھی کیا ہوگا, آباد ہوگا, اور سارا یعنی خوشیاں ملیں گی آپ کو. اللہ پہ اعتماد کرو, چہرے پہ بھی ایک رونق آئے گی, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, بچے بھی اللہ نے دے دیے, ضرورتیں بھی اللہ نے پوری کر دی, کچھ نہیں ہے بچوں کے پاس کھانے کو روٹی, کوئی بات نہیں یار, یہ تو فلموں ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ اتنے بچے ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ہے, روٹی کھا رہے ہیں خالی, کچھ بھی نہیں ہوتا, بچوں کو خالی روٹی پہ سیٹ کر دو, ایسے پاورفل بنیں گے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو یہ امیروں کے عیاش پرستوں کے مسائل ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, ان کو عیاشی کا سامان نہیں ہے, جو ضرورت کا سامان ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اور کمال کی بات ہے جب اللہ پہ توکل کرو تو قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ کہتے ہیں روزی پھر دروازے توڑ کے دوں گا, میں کھول کے نہیں, دروازے توڑ کے رزق آئے گا, اور ایسے آئے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو, اور منہ ہی سڑا رہے گا نا ہر وقت, وہاں سے مل جائے, بچہ پیدا نہیں کروں کہیں, ایسا نہ ہو کہ میں سٹی اور بیکن ہاؤس میں پڑھا نہ سکوں. تو دیکھ لو جو ان کے لوگوں کے حالات کیا ہیں, ارب پتی ہو کے بھی ایسے دل ان کے تنگ ہوتے ہیں, اور بسا اوقات تو وہ دولت بھی چھن جاتی ہے. تو اس لیے اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, خوشی دل میں خوشی ہو, وہ اللہ کا دیا میرے پاس. میں بار بار جو پراٹھوں کی مثالیں دیتا ہوں, میں اتنا غریب نہیں ہوں کہ میرے پاس پراٹھے کے علاوہ میرے پاس پیسے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو دو پراٹھے کھا کے ایسے شو مارتا ہے, جمعے میں دو پراٹھے کھا کے آیا ہوں, دو غریب آدمی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے نا. نہ اتنا غریب نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے میں بہت کچھ کھا سکتا ہوں. یہ جو دو پراٹھے کی میں صبح کو مثال دیتا ہوں کہ دو انڈے دو پراٹھے چائے کے ساتھ کھا کے بیٹھتا ہوں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, یہ بتانے کے لیے کہ خدا کی قسم اگر لذت حاصل کرنا چاہو نا, شکر ادا کرنا چاہو, تو یہ نعمت بھی بہت ہے. صبح بھوک لگ رہی ہو کم نعمت ہے, کتنے لوگوں کو صبح بھوک ہی نہیں لگتی, ہمیں صبح کیا لگتی ہے, بھوک, بہت بڑی نعمت ہے. ایسے ارب پتی ہونے کا کیا فائدہ کہ بھوک ہی ختم ہو جائے, ایسی ٹائٹ بھوک لگ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد رات کو نیند ہو گئی یا فجر کے بعد ہو گئی, رات کو اگر کبھی لیٹ سوئے تو فجر کے بعد نیند پوری کر لی, کیا ہر ایک کو نیند آتی ہے, ہمیں اللہ نے نعمت دی ہے ایسی گہری نیند. کل دو تین دن سے میں سویا نہیں تھا, تھکاوٹ تھی, کل بیان تھا, آج فجر کے بعد سویا ہوں میں, دو تین دن کی تھکاوٹ جمع ہوئی تھی نا, دماغ بنوٹ ہو گیا تھا بالکل. فجر کے بعد میں لیٹا ہوں تو میں ہڑبڑا کے اٹھاؤں کہ 2:12 تو نہیں بج گئے, دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے, ایسا سویا ہوں گھوڑے بیچ کے. میں نے کہا یہ کیا زہر کی جماعت بھی گئی, پتہ ہی نہیں چلا مجھے. گھر والوں نے بھی کہا بھائی کیا انتقال تو نہیں ہو گیا تھا کہیں, ایسا سویا ہوں کیونکہ بہت دنوں کی تھکاوٹ جمع ہو گئی تھی. تو 2:30 بجے اٹھ کے کیسا فریش ہو گیا آدمی, پھر پھوڑنے پھاڑنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, یہ کھا لو وہ کھا لو. یہ نعمت تھوڑی میسر ہے بھائی ہر آدمی کو. اللہ نے ہمیں اپنے اوپر, اللہ نے ہم پر احسان کیا ایسی گہری نیند کہ وہ ساری تھکاوٹیں دور دوبارہ سے فریش ہو گئے. پھر وہی چار چار شادی ہم باتیں کرتے پھریں گے. لوگ کہتے ہیں مرتا کیوں نہیں ہے یہ کمبخت, نہ ڈپریشن میں جا رہا ہے نہ مر رہا ہے. تو اللہ بچائے ہمیں ڈپریشن سے اور ان سب چیزوں سے. خیر تو پھر کیا ہے, تو یہ میں اس لیے نہیں کہ میں کوئی غریب ہوں کہ دو پراٹھے مل گئے تو پتہ نہیں, جیسے غریب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, مالدار کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے. نہیں بھائی, اگر آپ کے دل میں شوگر کا جذبہ ہے, آپ کھرب پتی بھی ہو نا, آپ کہو گے نیند پوری ہو جائے, بھوک ٹائٹ لگے, بھوک کے وقت کھانے کا جو مزہ ہے خدا کی قسم وہ کسی چیز میں نہیں ہے. ہمارے حضرت سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کتنے مالدار تھے, فرمایا کرتے تھے جب مجھے شدید بھوک لگتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں جو ناشکرے ہوتے ہیں, کھانا سامنے آیا تو بھی شکر نہیں پیدا ہوتا, کھا لیا تو بھی شکر نہیں پیدا ہوتا, ہضم ہو گیا تو بھی شکر نہیں پیدا ہو گیا ہوتا, باہر نکل گیا تو بھی شکر نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھ رہے. کہتے ہیں یہ تو وسیم کو بھی نہیں کھانا کھایا تھا میرے ساتھ بیٹھ کے, غفار نے بھی کھایا تھا. اصل تو یہ ہے کہ میرے بحریہ ٹاؤن میں بنگلے کیوں نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, بحریہ ٹاؤن میں میرے دو بنگلے کیوں نہیں. وہ جو میرا وہاں پلاٹ تھا جو میں نے 6 پلاٹ سرجانی میں لیے تھے, ان کی قیمتیں گر رہی ہیں یار, بہت سخت ڈپریشن ہو رہی ہے. ان کی ویلیو کیا ہو رہی ہے, گر رہی. ابے یار, جو میرے 25 پلاٹ تھے ان میں سے 1 پلاٹ کے 1 انچ علاقے پر قبضہ کر لیا ہے. 1 انچ پہ کس نے قبضہ کر لیا ہے؟ کسی نے قبضہ کر لیا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے بچ کتنا گیا تمہارے پاس, فلانے نے یہ کر دیا فلانے نے یہ کر دیا. یہ ہے ناشکری. ہمارے حضرت کے پاس بہت پیسہ تھا, خوشی کس چیز سے محسوس کرتے تھے, حضرت خود بتاتے تھے, فرماتے تھے یہ نہیں ہوتا کہ میں کھانا کھاؤں اور کھا کے اللہ کا شکر ادا کروں, اللہ تو نے کھلایا, نہ یہ تو بہت کم شکر ہو گیا بھائی. صرف کھانا نعمت تھوڑی ہے, سب سے پہلے نعمت ہے بھوک. جب شدید بھوک لگتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ اب کھانا کھائیں گے تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہاں, بھوک لگ رہی ہو, کھانے کا انتظام نہ ہو, پھر یہ بھوک ٹینشن ہے. دیکھو دوبارہ سے, اب یہ والی مثال سمجھ میں نہیں آئے گی. دوبارہ سے, مرد کی شادی ہونے والی ہو جوان آدمی کی, تو شادی ابھی ہوئی نہیں ہے, ہونے والی ہو تو اس کی خوشی سے نیندیں اڑتی ہیں کہ نہیں اڑتی, کیا خیال ہے؟ لیکن اگر نہ ہونے والی ہو تو ٹینشن سے نیندیں اڑتی ہیں. لیکن جو خواجہ سرا ہے اس کی شادی ہونے والی ہو تو نہ ہونے والی ہونے سے خوشی سے نیندیں اڑتی ہیں, نہ نہیں ہونے والی ہونے سے ٹینشن سے نیندیں اڑتی ہیں. تو یہ جو طلب ہے نا, طلب کا اب مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی. طلب کا پیدا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بشرطے کہ اس طلب کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا, جو آپ کی, اس کے پورا کرنے کا انتظام ہو. اگر آپ کے پاس اپنی اس چاہت کے پورا کرنے کا انتظام ہے تو وہ جتنی چاہت بڑھے گی وہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ جب انتظام ہوگا تو اتنی لذت محسوس ہوگی آپ. تو بھوک کا لگنا اللہ کی نعمتوں میں تھوڑی نعمت نہیں, بہت بڑی نعمت ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسا نہیں کرتا کہ کھانا کھا لیا بس کھا لیا اور اللہ کا بڑا شکر ہے, نہ فرمایا جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور سوچتا ہوں اے اللہ کتنی بڑی نعمت مجھے بھوک لگ رہی ہے اور اب تھوڑی دیر میں کھانا آئے گا, تو اسی اس کی ایک لذت ہے. فرماتے ہیں میں اس لذت سے انجوائے کرتا ہوں, لذت کو محسوس کرتا ہوں, کھانا آئے گا. پھر جب کھانا سامنے آتا ہے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھو بارات میں کیسا ٹوٹتے ہیں نا, تمبو توڑ کے دیواریں پلنگ پلنگ کے دیگوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو یہ لذت ہے بھائی. تو فرماتے ہیں پھر جب کھانا سامنے آتا ہے تو اس کی ایک الگ احساس, پھر جب اس نوالے کو منہ میں ڈالتا ہوں اور چباتا ہوں وہ ایک الگ. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ بس نگل لو, مگرمچھ کیا کرتا ہے, بکری کو سادہ نگلتا ہے. ہمیں کہتا پتہ نہیں وہ مزہ کیا ہے کھانے میں, کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں کچھ ایسے آلات لگے ہوں جو اس کو لذت کا احساس دلاتے ہوں. ہم چبا چبا کے کھاتے ہیں, تبھی تو لوگ چبا چبا کے باتیں بھی کرتے ہیں. تو چبا چبا کے کھانے میں اپنی ایک لذت ہے, ایسے مزہ آتا ہے اس کو جب نوالے کو آپ منہ میں گھماتے ہیں اس کی لذت. پھر جب وہ نوالا پیٹ میں اترتا ہے تو جو خالی پیٹ تھا اس کے بھرنے کا احساس ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں اس کو الگ سوچتا ہوں, اس پہ اللہ کا الگ شکر ادا کرتا ہوں. پھر جب پیٹ بھر جاتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلم بنایا، کہ ہم اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، کھاتے تو کافر بھی ہیں. اور فرمایا پھر اس کے بعد یہ سوچتا ہوں اس کے بعد جو جسم میں طاقت آئی ہے وہ ایک الگ نعمت ہے. کیسے ڈھیلے ڈھیلے روزے میں دیکھو افطاری سے پہلے کیسے مرجھائے مرجھائے گھوم رہے ہوتے ہیں، دو نوالے پیڑ میں جاتے ہیں کیسے سیدھا ہو کے آ جاتا ہے انسان. تو اس کی جو ایک الگ لذت ہے، پھر دوپہر کو آپ کھانا کھاؤ گے آپ کو ایک غنودگی آتی ہے، نیند آتی ہے، اس نیند کی اپنی ایک لذت ہے، آپ لیٹ جاتے ہیں، نہیں کھاتے تو وہ نیند نہیں آتی آپ کو. تو پھر جب تھوڑی دیر میں آپ اٹھتے ہیں تو کیسے فریش ہو جاتے ہیں، طاقت بھی آ گئی، لذت بھی آ گئی، جسم میں انرجی بھی مل گئی اور فریش بھی ہو گئے. تو یہ ایک لذت نہیں، کروڑوں لذتیں ہیں. اب جو لبرل لوگ ہیں جن کو اللہ رسول کا نہیں پتا، وہ کہیں گے مفتی رشید احمد صاحب اصل میں بےچارا غریب، معاذ اللہ غریب آدمی تھے، دو روٹی پہ اتنا لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. اصل میں غریب سوچے نا تو دماغ بھی کیا ہے، غریب سوچے یہ تو غریبوں کے ہوتے ہیں، دو پراٹھے ہیں، دو انڈے کھا لیے، چائے پی لی اور لائف کو انجوائے کر رہے ہیں اور یوں یوں دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ غریبوں کے ظاہر ہیں، ان بےچاروں کو کبھی ملا نہیں. نہ نہ میرے بھائی، جو شہزادوں والی کار رکھی ہوئی ہو، جس نے اس دور میں 60,000 کی گھڑی پہنی ہوئی ہو، وہ انجوائے گھڑی سے نہیں کر رہے، وہ انجوائے کس سے کر رہے ہیں، کھانے سے. اور جو صبح جب سیب کھاتے تھے تو بھی بڑا انجوائے کرتے تھے، کہتے تھے کسی نے حضرت کہا کہ سنا ہے آپ چھیل کے سیب کھاتے ہیں، فرمایا غلط، چھلا ہوا سیب کھاتا ہوں، چھیل کے نہیں چھلا ہوا سیب، چھیلنے کی ٹینشن میں سیٹ آدمی ہوں، کوئی اور چھیل کے دیتا ہے مجھے سیب. اس کو بھی انجوائے کرتے تھے، اللہ نے ہمیں اتنا دیا کہ کوئی اور چھیل سیب جو ہے نا کوئی اور چھیل کے دے رہا ہے کیا بھرا کہاں. ہر آدمی کو ایسے خدمت گزار نہیں ملتے. تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اصل وٹامن تو چھلکوں میں ہوتے ہیں، فرمایا پھر آپ چھلکے کھا لیا کریں، جب میں چھیلتا ہوں نا آپ کیا کھا لیا کریں، وٹامن. ڈاکٹر بھی تو بس ہر چیز میں یار، اب وٹامن کے علاوہ بھی دنیا میں مسائل ہیں، لذت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سیب کے چھلکے میں ہوتے ہیں سب کچھ، لیکن وہ ہضم کتنا مشکل سے ہوتا ہے. جن کا لوہے کا معدہ ہے وہ کھا لیں، ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا. وہ میں تو جب بھی کھاتا ہوں کچھ نہ کچھ بتاتا ہے کہ کچھ کھایا ہے، تو اس لیے میں بھی سیب ہمیشہ چھیل کے کھاتا ہوں. ویسے جن کا بہت پاورفل معدہ ہے وہ کھا لیں چھلکے سمیت ہی. تو خیر، تو خوش رہنا سیکھو، ٹھیک ہے. کیا سیکھو؟ خوش رہنا سیکھو. خلاصہ یہ نکلا ہے، لیکن پھر بھی ابھی گھر جاؤ گے وہی ایک پک چاہیے. حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی کیا؟ بہت دور سے آ جاؤں کیا مطلب؟ اگر آپ دور سے آئے تو حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہو جائے گی پھر کیا؟ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے. اس پہ کوئی مستند روایت، کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. ویسے بھی بھائی مسجد میں تو کسی کا بھی ناپاکی کی حالت میں جانا جائز ہی نہیں ہے، تو بیت اللہ میں کیسے جانا جائز ہوگا؟ تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ ماں وہ مسجد حرام کے تقدس کا خیال نہ کریں؟ تو اس لیے یہ ہو نہیں سکتا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور کوئی مستند روایت بھی نہیں. باقی سیدنا علی کے دیگر فضائل بہت ہیں بھائی، ہمیں من گھڑت فضائل بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی خود پیش کی ہے سیدنا علی کو نکاح کرنے. اس یہ اینڈ ہے، بس سمجھ رہے ہو نا، یہ کیا ہے؟ اور سید الانبیاء کی پاکیزہ بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہو، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو نہیں سکتی دنیا میں کسی کی. تو اتنی بڑی فضیلت کے بعد ہمیں من گھڑت فضائل سنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حدیث آپ کے لیے اور سب کے لیے کہ دنیا میں عیش و عشرت سے دور رہنا، کیونکہ اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے. عیش پرست ہونا الگ چیز ہے، دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یا جائز عیاشی کرنا یہ الگ چیز ہے. اگر اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے، اور عیش پرست کا مطلب وہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا تاج کیوں بنایا تھا جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے؟ اتنا بڑا عالی شان تخت کیوں بنایا کہ ملکہ سبا دیکھ کے ملکہ سبا کے ہوش ٹھکانے نہ رہے؟ اور اتنا عالی شان محل سلیمان علیہ السلام کا تھا، اور اس کا فرش ایسا ٹیکنیکل طریقے سے بنایا گیا تھا، شیشے کا فرش، کہ اس میں ایسی لہریں بن رہی تھیں کہ دیکھنے میں لگتا تھا یہ پانی کا کوئی تالاب ہے. اور ملکہ سبا نے اس فرش میں داخل ہونے سے پہلے پائنچے اوپر کر لیے کہ بھیگ نہ جائیں. انہوں نے بتایا کہ سرحم ممردم من قواریر, یہ گلاسز ہیں شیشے کے جن سے یہ جڑا گیا ہے. تو اس تکلف کی سلیمان علیہ السلام کو ضرورت کیا تھی؟ تخت کے بجائے ایک منجی رکھتے کیا خیال ہے؟ وہاں بیٹھے ہوتے اور عالی شان محل نہ ہوتا اور ایسے شیشے نہ ہوتے بلکہ ایک ڈھابا ہوتا, کیا خیال ہے؟ ایک چھوٹا سا ڈھابا ہوتا, ڈھابا ہوتا اور یہ جو ہے وہ بھی نہ ہوتی, اتنا عالی شان ان کا جو تاج تھا اور یہ جو کچھ جو اللہ نے ان کو عیش و عشرت کا سامان دیا, اور یہ بھی کہا یہ سب آپ کا ہے, تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو یہ بات بیان میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ علماء کے پاس اگر کبھی پیسہ دیکھ لو تو جلا مت کرو, شکر ادا کر دیا کرو. جیسے ہم حضرت کو دیکھتے تھے, ہم دال کھاتے تھے, حضرت مرغا کھاتے تھے, تو ہم کیا کہتے تھے؟ اب ماشاءاللہ ہمارے پیر صاحب کو اللہ نے کتنا دیا ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو اب اگر میں مرغا کھا رہا ہوں اور آپ دال کھا رہے ہو تو آپ بولو مفتی صاحب زندہ باد, کیا خیال ہے؟ اور اگر یہ ہوگا نا یہ کیا ہے یہ کیا ہے, تو پھر میں مرغا کھانا نہیں چھوڑوں گا آپ کے انتانوں کی بیس پہ, کیونکہ میں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوں گا کہ اگر میں کسی کے جلنے کی وجہ سے دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دوں. اور میرے گھر جا کے دیکھو کوئی شیش محل نہیں ہے یار, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بنایا ہے میرے بارے. ابھی مسجد کمیٹی کے صدر آئے, ہماری مسجد کمیٹی کے کوئی صاحب تھے ہمارے گھر آئے, ابھی تین دن پرانی بات ہے, کہتے ہیں یار آپ 18 سال سے یہاں رہ رہے ہو. میں نے کہا جی یہاں رہ رہا ہوں, جی یہاں رہ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں اچھا یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا آپ اس طرح رہ رہے ہو. میں نے کہا بس مشہور کیا ہے لوگوں نے بہت کچھ, تو بنا کے پھر بھی نہیں دیں گے. خیر سیڑھیاں اتنی خطرناک تھیں, تو ایک گھر کی تو چھت ماشاءاللہ کسی بھی وقت اخبار میں خبر آ سکتی ہے, اللہ بچائے, خبر آ سکتی ہے کہ مفتی صاحب جاتے ہوئے نظر آئے ہیں واپس پتہ نہیں کہاں ہیں. اس پہ میں خرچہ کر کے تک گیا ہوں, میں نے بولنا بھی چھوڑ دیا, میں نے کہا جاؤ بھاڑ دے. تو ایسا ہے بھی نہیں جیسا مشہور کیا ہوا ہے. لیکن میں تو یہ بتا, مجھے تو پھر اچھا نہیں لگتا نا کہ لوگ سمجھنے کے پتہ نہیں کیا ہے باتیں کیا کر رہے ہیں. تو حالات کیسے ہیں؟ حالات تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں. لیکن یہ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کا اس سے لینا دینا کیا ہے کہ ہمارا گھر کیسا ہے. میرا گھر شیش محل ہے, بہت لگژری ہے, ہیرے جواہرات میرے گھر میں جڑے ہوئے, ہر کمرے میں ڈبل اے سی. میرے گھر والے میرے کو پکڑ کے کٹنا لگا دیں. فرض کر لو میرے 4 بنگلے ہیں, 2 بحریہ ٹاؤن میں, 2 ڈیفنس میں, اور چاروں ہزار ہزار گز کے ہیں. گھر کے ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, سمجھ رہے ہو؟ اور جیسی میرے پاس ریوو ہے ایسی ایک لینڈ کروزر بھی ہے, اور 2 ریوو الگ الگ ہیں. ہر گھر میں میں نے ایک ریوو لے کے دی ہوئی ہے ان کو, ایک جگہ فارچونر ہے, ایک جگہ ریوو ہے. یہ سب میں نے لے کے دی ہوئی ہیں. گھر والوں کو میں نے 20-20 تولے سونا پہنایا ہوا ہے. جب بات کرنی ہے تو 40-40 تولے, کون سا خرچہ آ رہا ہے, 40-40 تولے سونا پہنایا ہوا ہے. اور میرے سارے بچے بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اتنا پیسہ ہے میرے پاس, ہر 2 دن کے بعد میں انٹرنیشنل ٹرپ پہ نکلا ہوا ہوتا ہوں, گھوم رہا ہوں, پھر رہا ہوں, لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. لیکن میں جو بات کرتا ہوں وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے, اور کسی علانیہ کبیرہ گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوں. تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے میرے 4 گھروں یا میرے 8 گھروں یا میرے بنگلے ہوں, کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ پھر یہ کیوں بولتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہے غربت کے فضائل سناتے ہیں اور خود اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے؟ ہم نے کبھی بھی یہ کسی کو فضیلت نہیں سنائی ہے کہ آپ کے لیے پیسہ رکھنا غلط ہے, آپ کے لیے بنگلہ بنانا غلط ہے. جس غربت کے ہم فضائل سناتے ہیں وہ غربت ہے جو کس کی طرف سے ہو, اللہ کی طرف سے. جب ہے تو پھر غریبوں جیسی زندگی گزارو میرے بھائی, پھر غریبوں جیسی زندگی گزارو, اس پہ خوش رہو. غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا, امیر کو حساب کتاب زیادہ دینا پڑے گا. اور یہ اعتراض جب ہو رہے ہیں جب ہے بھی نہیں ایسا. میں 4